السلام علیکم. پارہ ون کا کوشچنئیر اپنا نکال لیجیے. ہم اسی طرح شیئر کر لیا کریں گے جوابات کو تاکہ آپ کراس چیک خود سے کر لیں اور آپ کا جو پیپر ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے. جو جز الف لام میم کا کوشچنئیر آپ کو دیا تھا اس میں پہلا سوال تھا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا. کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ تقریباً 23 ایئرز میں. شاباش. پھر دوسرا تھا قرآن کا مادہ یعنی روٹ ورڈ قاف را حمزہ ہے, اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ پڑھنا, ٹو ریڈ. بالکل. پھر تھا تیسرا سورۃ الفاتحہ میں الفاتحہ کے کیا معنی ہیں؟ اوپنر, کھولنے والی. سورۃ البقرہ آیت 17 میں کس کا ذکر ہے؟ جن کی روشنی چھین لے گی. اور ٹرمینالوجیکل اصطلاحی نام ان کا منافق, ہپوکریٹس ہے. ففتھ ہے خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایک بتائے ہاتھ کھڑا کر کے. کون بتائے گا؟ آپ نے تبھی بتا دیا. توبہ, اونچی آواز میں شابش. اللہ سے قوانین لے کے اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والا اللہ کا خلیفہ ہے. شاباش. یا اللہ سے احکامات وصول کر کے دنیا میں نافذ کرنے والا. سکس تھا بچھڑا یا جو گولڈن کاف کی ہم نے بات کی تھی, آج ہمارے لیے کس چیز کی علامت یا سمبل ہے؟ کس چیز کی ہے؟ تلت اونچا بولیے. دنیا کی محبت کی. شاباش. گولڈن ڈیزائرز بھی آپ وشز بھی لکھ سکتے ہیں. پھر سیونتھ ہے سورۃ البقرہ آیت 121 سے قرآن کے پانچ حقوق لکھیے. پہلا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. پہلا ہے قرآن پر ایمان لانا, جس پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی ریسپیکٹ بھی شامل ہے, اس کی تعظیم بھی شامل ہے. دوسرا کیا تھا؟ اس کی تلاوت کرنا, جس طرح سے اس کا تلاوت کا حق ہے. تیسرا کیا تھا؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ, یعنی اس کے اوپر آپ کو تذکر کی لمٹ تک کم سے کم علم آنا چاہیے. پھر فورتھ کیا تھا؟ قرآن کا علم آنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو عمل ملانا. اور نمبر ففتھ کیا ہے؟ تبلیغ کرنا, اس کی پریچنگ کرنا, اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا. نمبر ایٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں احمد اور محمود کا مادہ یا روٹ ورڈ لکھیے. تو آپ لوگوں کو محسوس ہوا کیا ہے؟ ہا میم دال. یہ آپ لوگوں کو خود محسوس ہو گیا ہوگا. روٹ ورڈ یوزلی آپ اگر اس کو کلوزسٹ ٹو جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے روٹ ورڈس کو ڈرائیو کرنا, جی ہم سے ہے بالکل, ان کے لیے روٹ ورڈس کو ڈرائیو کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے کسی اور لینگویج کے بولنے والوں کے مقابلے میں, اس لیے کہ اردو جو ہے اس کے کافی الفاظ عربی سے ڈرائیو ہوئے ہیں. صحیح. تو اس کا روٹ ورڈ تھا ہا میم دال. نائنتھ ہے ابلیس نے کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ کس وجہ سے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا انا خیرم من, میں اس سے بہتر ہوں, تکبر کی وجہ سے, ایروگنس کی وجہ سے. پھر ٹینتھ تھا ہاروت اور ماروت کون تھے؟ کون تھے؟ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو بیبیلون کے لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا تھا, اور وہ وہاں کے لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ کے حکم سے جادو سکھایا کرتے تھے. ٹھیک. آپ کو یہ کوشچنئیر کر کے کچھ اچھا لگا یا آپ کو لگا کہ بس ٹھیک ہے وقت استعمال ہو گیا زیادہ؟ اچھا لگا. چلیے, اس کا مطلب ہے کنٹینیو کریں اس کو انشاءاللہ. آج آپ کو پارہ نمبر 2 کا انشاءاللہ کوشچنئیر مل جائے گا. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 سے ہم شروع کریں گے. لیکن جو ہم کل 187 پر بات کر رہے تھے جس میں رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس میں ایک فریز آیا تھا, اس فریز سے ہم پہلے بات شروع کریں گے پھر آیت 188 پر جائیں گے انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّكَ نَسْتَعِينُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عِندَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت 187 میں ایک حصہ آیا تھا ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، یعنی ازواج کے لیے سپاؤسز کے لیے بات آئی تھی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہاں شوہر اور بیوی کے تعلق کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رات کے اوقات میں شوہر اور بیوی کے سیکشل ریلیشن شپ کی اجازت دی ہے. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا ہے، ظاہر ہے یہاں کسی کے شوہر تو بیٹھے نہیں ہیں کہ ہم شوہر کے اینگل سے بات کریں. جس کو نصیحت کی جاتی ہے بہتر ہے وہ جو سامنے بیٹھا ہو اس کو نصیحت کی جائے. اگر میں اس وقت آپ سب کے شوہروں کو نصیحت کروں گی تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ گھر جا کے سب اپنے شوہروں کو نصیحت کرنا شروع کر دیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر دوں یا آپ تک وہ بات پہنچا دوں جو میرے اور آپ کے فائدے کی اس قرآن میں موجود ہے. دیکھیں لباس کو اگر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ تشبیہ دی ہے بیوی کے ساتھ، ہم بیویاں ہیں نا سب یہاں پر جو شادی شدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو تشبیہ دی ہے بیوی کے ساتھ. شوہر اور بیوی کا خوبصورت تعلق ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے راز کو، ایک دوسرے کے سیکرٹس کو ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے بلکہ ان کو ایک دوسرے کی لمٹ تک رکھتے ہیں. آپ کا لباس زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کمر اور آپ کی ویسٹ کتنے انچز کی ہے. اب امیجن کریں کہ آپ کا لباس بولنے لگ جائے کہ آپ کی ویسٹ جو ہے وہ 39 سے بھی اوپر جانے لگ گئی ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کا لباس بولے کہ دیکھو اس کے پاس سے خدا نہ خواستہ پسینے کی سمیل آ رہی ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا. اور دوسرا دیکھیں گرمیاں آتی ہیں، کراچی میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر وقت تو اے سی نہیں چل رہے ہوتے، یا ہم پورے گھر میں ہر وقت اے سی چلا کے نہیں بیٹھے ہوتے، کبھی ہمیں بغیر اے سی کے بھی رہنا ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ آج لائٹ بھی نہیں ہے اور آج آپ کا جنریٹر یا یو پی ایس بھی کام نہیں کرے گا، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اپنے سب سے پرانی قمیض نکال کے پہن لیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے جو سب سے کمفرٹیبل ہو. پرانے کپڑے ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کمفرٹیبل لگتے ہیں. جس طرح جتنا کپڑا پرانا ہو اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے، بیوی کو بھی جتنا پرانا ہونا چاہیے اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے، جبکہ ہوتا کیا ہے وائس ورسا. بیوی جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی زیادہ شکوے شکایتیں کرنے والی، کمپلینٹس کرنے والی بنتی جاتی ہے. تو قرآن مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، اس وقت ہم شوہروں کی بات نہیں کر رہے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، ہم اس وقت اپنی بات کر رہے ہیں کہ بیویوں کو کیسا ہونا چاہیے. بیوی جتنی پرانی ہوتی جائے اتنی شوہر کی قدر کرنے والی، اتنی شوہر سے محبت کرنے والی، اتنی شوہر کے لیے اس کی کمفرٹ کا خیال رکھنے والی بنتی جائے. پھر لباس عیب چھپاتا ہے. بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے عیب میں چھوٹے سے چھوٹی سی برائی لے کر بڑے سے بڑی برائی آ جاتی ہے. اگر تو آپ اپنے شوہر کی برائی کسی سے ڈسکس کر رہی ہیں تو صرف اس کنڈیشن میں کریں کہ جو جا کے آپ کے شوہر کی اصلاح کر سکتا ہے، یا ایسی صورت میں ڈسکس کریں کہ جو آپ کو کوئی اچھی نصیحت کر سکتا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کر لیں، یا اگر معاملہ ورس ہوتا جا رہا ہے تو اس کے احکامات آگے آ جائیں گے. لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ہم ورسٹ کیسز کی بات نہیں کر رہے. ہم جنرل بات میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں بیویوں کو چاہیے اور ساتھ ساتھ شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنے رازوں کو اپنی حد تک رکھیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے شوہر آپ کے بچے کا خیال نہیں رکھ رہے، جیسے مثال چھوٹی سی مثال ہے، آپ کہتی ہیں کہ بچہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اور شوہر جو ہیں وہ ٹال رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی بہن سے جا کے اپنے شوہر کی شکایت کروں؟ بالکل نہیں. بلکہ مجھے کیا چاہیے کہ میں اپنے شوہر ہی کو سمجھانے کی کوشش کروں. یا تو آپ کی بہن میں اتنی پاور ہو اور اتنی سپیچ اس کے اندر کنٹرول ہو کہ وہ جا کے اپنے بہنوئی کو بتائے کہ بھائی آپ جا کے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، تب تو بہن سے کہنا جائز ہے. ادروائز میں نے اور آپ نے اپنے شوہر کی شکایت کر دی اور مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو کمپلینٹ ہے وہ اسی سے کی جائے جس سے ہو رہی ہے، تو ہمارے آدھے پرابلمز وہیں سالو ہو سکتے ہیں. اور جب ہم مسئلے اپنے جن سے ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرنے کی بجائے دوسروں سے جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے معاملات الجھ جاتے ہیں سلجھنے کی بجائے. تو ہمیں اگر بیوی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت دی ہے شوہر کی, تو شوہر کی قدر کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا, اور اگر وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے تو اس کی اطاعت کرنے والا بننا ہے. تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آگے آیت 188 دیکھیے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے گا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رشوت کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے. تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں سے اس چیز کو بھی اومٹ کرنا ہے. بعض دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور کیونکہ کچھ چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے ایک پروسیجر فالو کر رہے ہیں, جبکہ اس پروسیجر کو فالو کرنے میں رشوت جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے سگنل توڑا مثال کے طور پہ, یا آپ کے بیٹے نے سگنل توڑا, اور بیٹے زیادہ سگنل توڑتے ہیں اماں کے مقابلے میں, یا شوہر زیادہ سگنل توڑتے ہیں بیویوں کے مقابلے میں, اگر آپ کے بیٹے نے سگنل توڑا ہے اور آگے جا کے پولیس والے نے اس کو روک لیا ہے, تو بجائے اس کے کہ پولیس والے کو 200 روپے دے کے معاملہ جلد از جلد نپٹا لیا جائے, بہتر ہے کہ آپ اس سے کہیں میرا چالان کاٹ دے اور یہ رسید مجھے پکڑا دے. ورنہ یہ جو میں نے اور آپ نے پولیس والے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے وہ رشوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر میں اور آپ قرآن کے ایگزامپلز کو, قرآن کے احکامات کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف پر ریلیٹ نہیں کریں گے, تو میں نے اور آپ نے قرآن سے اس طرح سبق حاصل نہیں کیا جس طرح سے اس سے سبق حاصل کیا جانا چاہیے. تو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ کیا چیز رشوت ہے اور کیا چیز رشوت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے سخت الفاظ آئے ہیں رشوت دینے اور رشوت لینے والے کے لیے. آگے آتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. یعنی چاند کی تاریخوں سے تم شگون مت لو, چاند کی تاریخوں کو دیکھ کے یا چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کو دیکھ کے تم اس سے اومنز مت لینا شروع کر دو. ایک وقت تھا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ شگون لیا کرتے تھے, اور آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر, ہم باقی مذاہب کی بات نہیں کر رہے, ہم مسلمانوں کے اندر بھی آج توہم پرستی موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ شادی جو ہے وہ چڑھتے ہوئے چاند کی تاریخوں میں کی جائے, یا مثال کے طور پہ کسی پریگننٹ عورت کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ چڑھتے چاند کی تاریخوں میں ہوگی تو بیٹا ہوگا, اور اگر اترتے چاند کی تاریخوں میں ہوگی تو بیٹی ہوگی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسلام توہم پرستی کو سختی سے منع کرتا ہے. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے, لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. مشرکین مکہ کی ایک بدعت کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جب حج یا طواف کے لیے جایا کرتے تھے, جو کہ حج طواف اور نماز ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں میں موجود تھی, نماز کی شکل بگڑ گئی تھی, لیکن کیونکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے تو نماز پڑھا کرتے تھے, بس سیٹیاں بجایا کرتے تھے نماز پڑھتے میں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. اسی طرح طواف کیا کرتے تھے, طواف کی انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی, اس کی روح کو تباہ کر دیا تھا. اسی طرح سے حج کیا کرتے تھے, انہوں نے اس میں بدعات شامل کر لی تھی. تو ان کو یہ کہا گیا کہ جب تم حج کے لیے نکل جاتے ہو اور کسی کام پڑنے کی صورت میں تم واپس گھر آتے ہو, تو اپنی کھڑکیوں سے گھروں میں داخل مت ہوا کرو, بلکہ اپنے دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے, جب وہ رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیتا ہے, تب اس کی زندگی میں بدعات آ کے شامل ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی چیز کہیں پر ویکیوم نہیں رہنے دیتی. آپ ایک چیز کو زندگی سے ہٹائیں گے, دوسری چیز اس کو فل اپ کر دے گی. اگر میں نے اپنی زندگی سے سنتوں کو ہٹا دیا تو بدعات آ کے اس جگہ کو فل اپ کر دیں گے. تو منع کیا گیا. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو, کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے، والفتنہ تو اشد من القتل، اور مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، قتل سے بھی زیادہ برا فتنہ ہے. اور فتنہ کسے کہتے ہیں کہ ماحول آپ کا ایسا ہو جائے جس میں گناہ کرنا ایکسپیکٹڈ ہو، اور گناہ کرنا ایکسپیکٹڈ ہو جائے، لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں اس کو اور لوگ اس کو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ گناہ کریں گی. ایسا ماحول فتنے کا ماحول ہے، جہاں نیکی کرنا مشکل ہو جائے، جہاں سنتوں کو زندہ کرنا مشکل ہو جائے، جہاں گناہ سج جائیں، جہاں گناہ کے اندر گلوری اور گلیمر آ کر شامل ہو جائے، جہاں گناہ کرنے والا کول اور ایلیٹ آپ کو لگنے لگے. یہ ہے فتنے کا ماحول. اس طرح کی جگہ سے، اس طرح کے فتنے سے کہا گیا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے قتل سے. اور جب نیکی کرنے والوں کو ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دیکھا جائے، کیا آج آپ اور میں فتنے کے ماحول میں ہیں؟ یہ ساری علامات جو مفسرین اور رسول اللہ بتا کے گئے ہیں، یہ آج ہم لوگوں پر فٹ آتی ہیں. اس لیے کہ آج نیکی کرنے والا کول نہیں ہے. اٹس ناٹ کول ٹو بی اے رائچیس پرسن، اٹس کول ٹو بی اے سنر. ہمارے معاشرے کا آج یہ حال ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی پرسنالٹیز کو نیکیوں سے سجانا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں سے سجائیے اور بتائیے لوگوں کو کہ نیکی کرنے والے بھی کول ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود سے باہر ڈرم بیٹ کر کے بتانا شروع کر دیں کہ ہم نیک ہیں. دیکھیں، ایک کسی فلسفر نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پر وقت ضائع کریں کہ آپ لوگوں کو کنوینس کرائیں کہ میں بہت اچھی انسان ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں لوگوں کو بتانے پہ اپنا وقت لگائیں، بہتر ہے آپ لوگوں کو اچھا انسان بن کر دکھائیں. اور حقیقت یہی ہے، آپ نے جب اپنے اوپر نیکیوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ آپ کس ایٹیٹیوڈ سے نیکی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. آپ امبیرس مسلم ہیں یا آپ کنوکشن والی مسلمان ہیں؟ آپ نیکی کو اپنانے کے بعد شرمندہ ہوتی ہیں، یا آپ نیکی کو اپنانے کے بعد جو ہیں وہ بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ اور رب کے شکر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتی ہیں؟ تو جب فتنے کا ماحول ہو تو وہ چند لوگ جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر جن کے کانوں پر قرآن پڑھ رہا ہے، جن کو فتنے کی ڈیفینیشن معلوم ہو گئی، جن کو پتا چل گیا کہ کیا اللہ کے احکامات ہیں، جن کو پتا چل گیا کہ کیا اللہ کا صبغت اللہ ہے، اگر وہ ہی نیکیوں سے دور بھاگنے لگ جائیں گے تو باقی مسلمانوں کے ساتھ سنسیریٹی کون دکھائے گا؟ باقی مسلمانوں کو اس صراط مستقیم پر کون لے کر آئے گا؟ تو فتنے کے ماحول سے پناہ مانگی جائے، اور فتنے کے ماحول میں خود کو فتنے سے بچانے کی کوشش کی جائے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. یعنی اسلام کا رول کیا ہے؟ ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. ایک ہی وجہ ہے اسلام کے جنگ کرنے کی. اسلام اپنی ریئل اسٹیٹ کو بڑھانے کے لیے جنگ کرنے کو نہیں کہتا. اسلام جو ہے اپنے ایسٹس میں بڑھوتری کرنے کے لیے جنگ کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ اسلام کا ایک ہی موٹیو ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا قانون نافذ ہو جائے. اب اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے آپ اور میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ اور میں تو اس وقت باہر نکل کر ہاتھوں میں تلوار لے کر، یا ہاتھوں میں مشین گنز لے کر، یا میں اور آپ ہاتھوں میں ٹیٹی پکڑ کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. میرا گھر میری اللہ کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی زمین ہے. پہلے اپنی اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. جب دل بدل جائیں گے تو ماحول بدلے گا، اور جب ماحول بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا، اور معاشرہ بدلے گا تو خود بخود امت کے آپ کو آگے بڑھنے کی شکل نظر آئے گی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور پاکستان اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، اس پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن میرے اور آپ کے گھر جب تک اللہ کا قانون نافذ کرنے والے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز نہیں بنیں گے، جب تک پاکستان کے اوپر آپ کو اور مجھے اسلام فلرش ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، تو ابتدا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے کیجئے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کیجئے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے کیجئے. اس کے بعد یہ آگے کے مراحل ہیں. 13 سال مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کے لیے کہا گیا مکہ کے دور میں. صرف ان کی تربیت کی گئی, ان کی ذہن سازی کی گئی, ان کے مائنڈ سیٹس بنائے گئے, اور جب ان کے مائنڈ سیٹ بن گئے, جب ان کی تربیت ہو گئی, تب ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا گیا. اگر ہم نے بھی تربیت کے بغیر ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا دیے تو موب اکٹھا ہوگا, جماعت اکٹھی نہیں ہوگی. تو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے, اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جو تقوی تم نے روزے رکھ کر حاصل کیا تھا, اب باقی 11 مہینے اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں اس تقوی کو یوز کرنا. جو اماؤنٹ آپ اپنے بینک بیلنس میں جمع کرتے رہتے ہیں زندگی بھر, پھر جب آپ کے اوپر بڑھاپا آتا ہے تبھی آپ اس کا پھل کھاتے ہیں. جو ہم نے تقوی حاصل کیا رمضان کے مہینے میں, اب ہمیں اس کو باقی 11 مہینے استعمال کرنا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو. جب اللہ کا دین ضرورت مند ہو تو اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, سنسیرٹی کے ساتھ خرچ کرنا, اور اس نیت سے خرچ کرنا کہ جو میں اللہ کے دین میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں اللہ اس کو قبول کر لے. ایسے نہیں قبول کرنا کہ دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں کا چہرہ کیمرے کی طرف. ایسا نہیں اللہ کی راہ میں دینا ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دکھاوے کا دینا ہے. لینے والے کی نیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن کم سے کم دینے والے کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اگر میں نے کسی کو چیک دیا, مثال کے طور پہ کسی بھی بہت بڑی آرگنائزیشن کو جو کوئی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی کرتی ہے, اور جب میری تصویر کھچ رہی ہے تو میں دینے والے کی بجائے سامنے کیمرے میں دیکھ رہی ہوں, تو یہ بات علامت ہے اس چیز کی کہ میرے اندر سنسیریٹی نہیں ہے. دینے والا جھک کر دیتا ہے اور دینے والا چھپ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ, اس کو کھلے عام دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے احساس ہو کہ ہم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کے دیا جائے, اور ایسے چھپا کے دیا جائے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ, جوش کے ساتھ اور شوق کے ساتھ خرچ کرو, اور جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو اس وقت خرچ کرنے والوں کا اجر کہیں گنا زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جو جب دین کو دیں اس وقت دین کو ضرورت نہ ہو. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو یعنی شیو نہ کرو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. حج کی اہمیت آپ کے اور میرے سامنے آ رہی ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا, جس پر اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ وہ حج کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے پاس پیچھے مال کھانے پینے کا باقی رہے گا, اس پر حج فرض ہے. یہ توہم پرستی ہے, یہ غلط سوچ ہے کہ جب تک ہماری بیٹیوں کے نکاح یا شادیاں نہیں ہو جائیں گی جب تک ہم حج نہیں کر سکتے. اس سوچ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے. اب جو صاحب استطاعت چاہے میرڈ ہے چاہے ان میرڈ ہے, اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا مال دے دیا ہے کہ ان کے پاس حج کرنے کی کیپیسٹی ہے تو ان کو بھی حج کرائیے اپنے ساتھ. اگر آپ نے جو مال ان کو دیا ہے وہ مال آپ نے ان کو ہبا کر دیا ہے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے. اس طرح پورے 10 دن کے روزے رکھے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو, اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ وہی اللہ ہے جس نے سورۃ الفاتحہ میں کہا تھا الرحمن الرحیم. لیکن غلط فہمی کا شکار نہ ہونا, اللہ جتنا رحمان ہے تو اللہ کی برابر کی صفت ہے کہ وہ حساب لینے میں سخت ہے, وہ سزا دینے میں بھی سخت ہے. اگر اللہ نے یہ نام اپنا رکھا اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں اللہ مجھے نہیں سزا دے گا, اللہ مجھے بخش دے گا, اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے, تو نعوذ باللہ ہم نے اللہ کی اس صفت کو, اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کو اللہ سے اٹیچ کرنے سے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. اللہ کی ہر صفت اس کے اندر برابری کے ساتھ موجود ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اور جو کوئی نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, جب تم اپنی پیکنگ کرو, جیسے تم اپنے کپڑے رکھو, اپنی کرنسی رکھو, جس طرح تم اپنے کریڈٹ کارڈز رکھو, جس طرح اپنے ڈیبٹ کارڈز رکھو, اسی طرح اپنے دل میں تقویٰ رکھ لینا. ہم جانتے ہیں کہ ہم حج پر جائیں یا ہم عمرے پر جائیں, صبر کا موقع آتا ہے یا نہیں آتا. کسی نے آپ کے پاؤں پر زور سے پاؤں رکھ دیا طواف کرتے میں, آپ زور سے کونی ماریں گے اس کو, یا آپ کہیں گی انا للہ و انا الیہ راجعون, یا آپ یہ بھی نہیں کہیں گی, آپ خاموشی سے اپنی جو دعا پڑھنی تھی وہ دعا پڑھتی رہیں گی. تو یہ صبر کے موقع حج کے دوران بہت آتے ہیں, عمرے کے دوران بہت آتے ہیں, سعی کے دوران بہت آتے ہیں, منا اور مزدلفہ میں بہت آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے جس اماؤنٹ کے پیکج کے لیے پیمنٹ کی ہو آپ کو وہ فیسلٹی وہاں جا کے نہ ملے, این ممکن ہے. تو کیا کریں گے, سعودی گورنمنٹ کو بلیم کریں گے اور ان کی غیبت کر کر کے اپنے حج کا سارا اجر ضائع کر دیں گے, یا صبر کریں گے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم حج پر جاؤ تو اپنی پیکنگ جیسے کرتے ہو اسی پیکنگ کے ساتھ ساتھ تم اپنے تقویٰ کو بھی ساتھ لے کے جانا. اور تقویٰ کو کس بیگ میں پیک کریں گے؟ تقویٰ کا بیگ پیک کیا ہے؟ دل ہے. التقوی ہا ہونا ان ذالک من تقوی القلوب, تقوی کی جگہ جو ہے وہ دل ہے. اور سب سے بہتر زادہ راہ پرہیزگاری ہے, بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. عرفات کے میدان کے لیے آتا ہے جو 9 عرفہ کا دن ہے, یوم عرفہ کا دن, اس دن کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. تو چاہے آپ حج کے موقع پر یوم عرفات میں عرفات کے میدان میں موجود ہوں, یا چاہے آپ یہاں کسی دنیا کے دوسرے حصے میں ہوں, اس دن خوب دعائیں مانگیں. اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. اور کس طرح یاد کرو؟ وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ, اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے. جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو, اسی طرح اللہ کو یاد کرو. دین ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے. آج کوئی نیا طریقہ نیکی کرنے کا آپ اور میں ایجاد نہیں کر سکتے. جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اپنی سنت اور اپنی حدیث کے ذریعے بتا کے چلے گئے, وہی آپ کے میرے لیے مکمل دین ہے. مجھے اور آپ کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں. آج مجھے نئے طریقے اس دین میں نہیں ایجاد کرنے. اور اس آیت سے وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ, اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو روک دیا گیا ذکر کے بھی خود ساختہ طریقوں سے. جو طریقے رسول اللہ نے بتا دیے بس انہی طریقوں پر جم جاؤ, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے, اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب, کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. کیا کہتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے کہ ایسے شخص نے کیا مانگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا, بس دنیا مانگی, چاہے کسی بھی طرح ملے, جائز سے ملے کہ یا ناجائز سے ملے, حلال سے ملے یا حرام سے ملے, سچ سے ملے یا جھوٹ سے ملے, بس دنیا میں سب کچھ مل جائے. آپ اور میں جب اللہ سے دعائیں مانگیں تو صرف دنیا نہ مانگیں. بتایا گیا اگلی آیت میں کہ دنیا مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ اور کیا چیز مانگنی ہے اور دنیا بھی کیسی مانگنی ہے. اور کوئی کیا مانگتا ہے, اور کوئی کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. کیسی دنیا مانگی؟ حسنہ, حسنات کے ساتھ دنیا مانگی, وہ دنیا جس میں اللہ راضی ہو, وہ نعمتیں جن نعمتوں کو لے کر میں اللہ کی نافرمان نہ بنوں, میری آنکھ ہو, میرے کان ہو, میری ناک ہو, میرے جسم کے اور دوسرے آرگنز ہوں, میری اولاد ہو, میرا گھر ہو, میرا مال ہو, یہ سب نعمتیں ہیں. ان سب کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے والا اپنی دنیا کو حسنہ بنا لیتا ہے, حسین بنا لیتا ہے, محسن بن جاتا ہے اور ایکسلنس پر زندگی گزارتا ہے. اور ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی, اللہ سے آخرت بھی مانگو, اس لیے کہ جب دنیا کی رضا آپ کو مل جائے گی, جس میں دنیا کی رضا میں اللہ مل گیا, تو آخرت کی زندگی تو اٹرنل ہے. آدھی دعا کیوں مانگتے ہو؟ صرف دنیا کا حسنہ کیوں مانگتے ہو؟ آخرت کا حسنہ بھی مانگو تاکہ آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے. اور جس کو آخرت میں اللہ کی رضا مل گئی وہ تو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا. اور جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا درجہ کیسا ہے کہ جو پہلے درجے پہ کھڑا ہو کے 100 درجے پہ سب سے ٹاپ جنت والے کو دیکھے گا تو بالکل ایسے دیکھے گا جیسے آج میں اور آپ زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو بہترین جنت مانگے جس طرح آپ اور میں بہترین دنیا مانگتے ہیں. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اور یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. حج کے دنوں میں منا کے دنوں کی بات آ رہی ہے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسان جب حج سے واپس پلٹتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل ایسے پلٹتا ہے جیسے کہ نیو بورن بیبی ابھی دنیا میں آیا ہے. تو جب اتنی نیکیاں اپنی ہم کما کے اور اتنے گناہوں کو جھاڑ کر آ گئے تو اپنی زندگی میں پھر آگے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ جب انسان حج کر کے واپس آئے تو اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو. اور دل دنیا کی محبت سے خالی ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ وہ پہنے, نہ وہ اوڑھے, نہ وہ گھروں میں رہے اور نہ وہ رشتہ داریاں نبھائے. پہلے بھی اس میں بات ہو چکی ہے. دنیا کی محبت سے دل خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی محبت ہو چاہے ہاتھ میں دنیا ہے. دنیا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہو, دل میں نہ ہو, دل میں صرف اللہ ہو. انسانوں میں تو کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے. اور فساد کو یہاں 2 کیٹیگریز میں بیان کیا گیا آیت میں. کیسے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, کہ وہ کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. فساد کی یہاں 2 شکلیں بتائی گئیں, کھیتی کو ہلاک کرنا اور نسل کو ہلاک کرنا. اور آج جس دور میں آپ اور میں رہتے ہیں, اس دور میں یہ دونوں چیزوں کو ڈسٹروائے کرنے کی پوری کوشش کی جا چکی ہے. کھیتی کو ڈسٹروائے کرنا, آج انوائرمنٹل پولوشن بہت زیادہ ہے. آج سب جو جینز اور جینیٹکس جو ہیں وہ بیجوں پر, سیڈز پر اپلائی کر رہے ہیں, جینیٹک انجینئرنگ, ایسے سیڈز بن رہے ہیں کہ جس سے ایک وقت میں ایک ہی فصل آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. دوبارہ اس کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے تو اس سے نئی فصل نہیں بنے گی. تو اس کو بھی وہ جینیٹک انجینئرنگ کو جو سیڈز کے اندر کی جاتی ہے, اس کو کافی حد تک وہ کھیتی کی تباہی کی طرف ریلیٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا, یہ جو پاپولیشن کنٹرول کی بات ہوتی ہے, نسل کو تباہ کرنا, اور مسلمانوں کی نسل کو تباہ کرنے کی تو بہت ہی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم مسلمان خود ہی کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو کیا کہیں. کسی کی سازش کو کیا سوچنا, ہمارے اپنے ذہن بہت سازشی ہیں. ایک تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے دوسروں کے اوپر بلیم کرنے پہ, ہمارے اپنے ذہن سازشی ہیں، ہمارا اپنا تقدیر پر ایمان کم ہے، اس لیے میں اور آپ اس چیز میں آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن جہاں تک کہنے کی بات ہے، جیولوجسٹ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب میلتھیوز نے تھیوری پیش کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ اس دنیا کی آبادی کو کھانا کھلا سکے، کیونکہ دنیا کی آبادی ایکسپوننشل ریٹ سے بڑھ رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا 2+2 4 ہو گیا، اس نے کہا 4×4 اس ملٹیپلیکیشن کے ساتھ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو جب اس طرح بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا پر لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور خوراک نہیں ہوگی۔ تو اس نے یہ تھیوری دی تھی کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے، حالانکہ بعد میں یورپین سائنٹسٹ نے اور ریسرچرز نے اور جیولوجسٹ نے اس چیز کو خود ڈینائی کر دیا، اس لیے کہ آج جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ کے پاس 80 بلین لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کی کیپیبلٹی ہے اور اس وقت ہماری آبادی تقریباً 7+ بلین ہے۔ تو اگر اس وقت جو آپ کو اور مجھے فیمائن نظر آتا ہے یا مجھے اور آپ کو جو مختلف لوگوں کے اندر فوڈ کا، خوراک کا بہت زیادہ بہتان اور کمی نظر آتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ خوراک کو پولیٹیکل ویپن بنانا ہے۔ آپ اور میں اللہ پر ایمان رکھیں، یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی تھیں کہ یہ فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی اور آج ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فرانس میں آج بھی انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ اگر 2 بچوں کے بعد آپ کا 3rd بیبی ہوگا تو آپ کو ایکسٹرا پرکس بھی ملیں گے اور آپ کو ایکسٹرا چھٹیاں بھی دی جائیں گی جہاں وہ جاب کر رہی ہوتی ہے عورت۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگائے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لگائے، اس کے لیے آیا کہ اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسی خاتون یا عورت یا بچی یہاں بیٹھی ہے کہ جو نہ چاہے کہ اللہ مجھ پر مہربانی کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت لگائیں، اللہ کی خاطر تھوڑی سی جان لگائیں، تھوڑی سی قربانی دیں۔ اور کس چیز کی قربانی ہوتی ہے؟ زیادہ تر تو صرف نیند کی قربانی ہوتی ہے اور کسی چیز کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہاں نہ آئے ہوتے، کم سے کم میں اپنا اگر بتا دوں، اگر میں یہاں نہیں آئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی میں سو رہی ہوتی، اور ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہوتا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے یہاں نہیں آئے ہوتے تو ہم سو رہے ہوتے۔ تو آپ نے یہ نیند کی قربانی دی ہے نا، اس نیند کی قربانی پر بھی اللہ کو بہت پیار آئے گا اور انشاءاللہ اللہ مہربان ہوگا۔ آگے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافتن، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مثال کے طور پہ یہاں کوئی خاتون آتی ہیں اور وہ جن کا گھر ہے نزیحہ کا، وہ نزیحہ ان کو کہتی ہیں آئیے اندر آئیے، اور وہ لاؤنج کے دروازے میں آدھی اندر اور آدھی باہر وہیں کھڑی رہتی ہیں اور کہتی میں یہاں کھڑے ہو کے سنوں گی، تو نزیحہ پوری کوشش نہیں کریں گی ان کو اندر لانے کی؟ کوشش کریں گی نا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو کوئی اسلام میں ایسا نظر آئے کہ جو ہے تو مسلمان، جس کے ریلیجن کے پورشن میں لکھا تو ہے اسلام، لیکن وہ آدھا ہے دین میں اور آدھا ہے دنیا کے معاملے میں، تو کیا یہ سنسیریٹی نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کو پورے کا پورا اسلام میں لانے کی کوشش کریں؟ مثال کے طور پہ باہر خطرہ ہے، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ کے گھر میں اس طرح سے کچھ لوگ آتے ہیں، کیا وہ دروازہ کھول کے کھڑے ہوں گے تو زیادہ محفوظ ہوں گے یا وہ دروازے میں لٹکیں گے تو زیادہ محفوظ ہوں گے؟ وہ تو خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور گھر والوں کے لیے بھی مشکل کا باعث بن جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا آج یہی حال ہے، ہم دروازوں میں اسلام کے لٹکتے ہیں، نہ ہم پوری طرح اندر آتے ہیں نہ ہم پوری طرح باہر ہوتے ہیں۔ دل ہمارا چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں لیکن نفس ہمارا تیار نہیں ہوتا ہمیں عمل پر راضی کرنے کے لیے، تو ہم دروازوں میں لٹکتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ اور میں نہ اپنا فائدہ کر پا رہے ہیں، نہ خود کو شیطان سے بچا پاتے ہیں، اور نہ اس دین اسلام کو حملوں سے بچا پا رہے ہیں، چاہے وہ حملے وربل ہوں یا چاہے وہ حملے فزیکل ہوں۔ تو آپ کو اور مجھے پورے کا پورا اس اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کچھ چیزوں پر عقل ویریفائی نہیں کرتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا تو اللہ نہیں ہے، اللہ ایسے احکامات تو نہیں دے سکتا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ چیزوں میں عقل کو ایک طرف رکھ دیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بہت اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی دل کی بھی مانا کریں۔ اللہ کے کچھ احکامات آپ کو عقل سے فوراً ویریفائیڈ ہوتے ہوئے نہیں ملتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے حکمت سکھانے آئے ہیں. آپ کا اور میرا دل کرے یا نہ کرے, آپ کو اور مجھے احکامات کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے, جو اللہ نے اس کتاب میں حکم دے دیا وہ قابل عمل ہے, وہ پریکٹیکل ہے, چاہے میں 21st century میں بیٹھوں چاہے میں 24th century میں پہنچ جاؤں. میرا ایمان ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک قابل عمل رہے گی. تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کو کہا گیا. اللہ کے لیے انسان بے قدر ہو کر تو دیکھیں, اللہ قدر کی حد نہ کر دے تو پھر کہنا. ذرا اٹھا کے دیکھیں اسلامک ہسٹری کو, اٹھا کے دیکھیں رسولوں کی زندگی کو, جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگیاں لگا دیں, جنہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا, اللہ نے ان کو رسوا نہیں کیا. زندگی میں چاہے وہ رسوا ہوئے ہوں گے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا نام گولڈن انک کے ساتھ لکھا گیا. حضرت بلال کو بظاہر کتنے دن کتنے مہینے اذیت اور تکلیف میں اور ٹارچر میں گزارنے پڑے, آج ان کا نام کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. قیامت کے دن ان کی چاپ, ان کے قدم کی آواز رسول اللہ نے اپنے آگے آگے سنی ہے. جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوں گے. تو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لوگوں کی تھوڑی سی آپ کو ٹیڑھی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اللہ کا حکم ماننے میں برداشت کر لیں صبر کے ساتھ, اللہ کے لیے بے قدر ہو کر دیکھیں. مشکل لگے گا, ہر کام جو پہلی دفعہ کیا جائے وہ مشکل ہوتا ہے, اور جس کام کو کرنے کی عادت ڈال لی جائے پھر اس کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد آ جاتی ہے. تو آپ کو اور مجھے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اور شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی باتوں میں مت آنا, وہ تمہیں کہے گا کہ تم کس طرف جا رہی ہو, تمہارا مزاج بہت زیادہ مجاہدانہ تو نہیں ہو گیا, کہیں تم مجاہد تو نہیں بن رہی, کہیں تم فنڈو تو نہیں بن رہی. شیطان آپ کو انہی ٹرمینالوجیز سے بہکائے گا جن ٹرمینالوجیز کو ڈسٹارٹ کر کے آج معاشرے میں رکھ دیا گیا ہے. شیطان کی باتوں میں اللہ نے کہا مت آنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی پھر تم نے لغزش دکھائی, یعنی تمہارے پاؤں سلپ ہو گیا یا تم نے ذرا سی بھی لغزش دکھائی, تو خوب جان رکھو. کیا جان لو؟ پے اٹینشن, اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا سایہ لگائے, فرشتوں کے پر ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ اور جس وقت یہ مہلت ختم ہو گئی زندگی کی, جس وقت فرشتہ سامنے آ گیا, جس وقت ملک الموت سامنے آ گیا, پھر مجھے ایک لمحے کی بھی اجازت نہ دی جائے گی. پھر میں چاہے کتنا بھی گڑ گڑاؤں, جب ایک دفعہ میرے گلے میں موت کا گھنگرو بج جائے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی میں بھیجنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. قیامت کا منظر آپ اور میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, لیکن جس کا جس وقت انتقال ہوا وہ اس کی قیامت صغریٰ ہے, اس کی مہلت ختم, دی اینڈ. اس کا جو ایگزامینیشن ہال کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا, ڈیوریشن. اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے رزلٹ کا انتظار کرے. تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے کہ آپ کی اور میرے سامنے ملک الموت آ کے کھڑا ہو جائے, آپ کی اور میرے سرحانے آ کے بیٹھ جائے, ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں, اور اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملہ نبھانا بھی سکھا دے گا. آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں, اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد, یعنی کون سی نعمت؟ نعمت ہدایت. اللہ کی نعمت ہدایت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. آج مسلمان دربت علیہم الغلۃ والمسکنہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے؟ اللہ کی نعمت ہدایت آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے. آپ کے اور میرے پاس پورا لا سسٹم, پوری شریعہ, سب کچھ موجود ہے. رسول کی سنت اور تعلیمات موجود ہیں, پھر کیوں نہیں نافذ کرتے اپنے اس 5 فٹ کے جسم کے اوپر, اپنے اس 5.5 فٹ کے جسم کے اوپر؟ ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا, ہم سب کی خواہش ہے نافذ ہو جائے. پاکستان میں اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ کیا میرے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ ہے؟ کیا میرے کردار پر اسلام نافذ ہے؟ کیا میں بولتی ہوں تو سچ بولتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو جھوٹ اور غیبت سے بچاتی ہوں؟ کیا میں جب معاملہ کرتی ہوں تو اللہ کے خوف کے ساتھ کرتی ہوں یا اپنی نفس کی خواہشات کے ساتھ کرتی ہوں؟ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے کہا ہے جس نے ہدایت آنے کے بعد اس کو بدبختی سے بدلا, یعنی ہدایت کو فالو نہیں کیا, اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. بجائے اس کے کہ میں پوری امت کے لیے یہ آیات سنوں، میں اپنے لیے یہ آیات سنوں، اپنی ذات کے لیے یہ آیات سنوں. قرآن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بدلنے آیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، اس آیت کا یہ مطلب ہوگا. نہیں نہیں نہیں، اللہ کی یہ مراد نہیں ہو سکتی، اللہ کی یہ مراد ہوگی. آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اللہ کی اس حکم سے کیا مراد ہے. رسول اللہ کی سنتوں کو جا کر دیکھ لیجئے، آپ کی اقوال اور احادیث کو دیکھ لیجئے، اور صحابہ کی ان احکامات پر امپلیمنٹیشن دیکھ لیجئے. آپ کے سارے کنفیوژن سالو ہو جائیں گے اگر آپ پریجڈس مائنڈ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے نہیں بیٹھی. اپنے پچھلے سارے خیالات کو ڈیلیٹ کر دیں اور نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ قرآن کو سننے بیٹھیں. اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا. جو اللہ آپ کے قدم چلا کے قرآن کی محفل میں لے کر آ گیا ہے، وہ محفل جس میں فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ محفل جس محفل کا ذکر اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس دل کو ہدایت سے نہ نوازے؟ اگر وہ دل نیوٹرل ہے تو اس دل کے اندر ہدایت ضرور جائے گی. اگر وہ دل ہدایت کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ اس شخص کا دل ضرور پلٹے گا. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام زندہ کلام ہے. ہم میں سے ایک ایک کے دل کو یہ پڑھ سکتا ہے. میں آپ میں سے اکثر کو نہیں جانتی، میں آپ میں سے اکثر کے دل کے حالات اور آپ کے مائنڈ سیٹس کو نہیں جانتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی الفاظ آپ کو ایسے سننے کو ملتے ہوں کہ آپ کو لگتا ہو کہ شاید ان کو میری بات معلوم ہو گئی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا زندہ کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر سننے والے کے حساب سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر میرے پاس ہدایت آ چکی ہے تو میرے پاس اب ڈیلے کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. جب حکم سن لیں تو کہیں سمعنا وآطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر آج آپ کا مذاق اڑتا ہے تو یاد رکھیں، اللہ نے کہا ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑتا ہے، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا ہر ایک کو ملے گی، کافر کو بھی ملے گی، منافق کو بھی ملے گی، اور مومن کو بھی ملے گی. اور دنیا کا ملنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. اللہ کی رضا تب شامل ہوگی جب میرے آرگنز اور میرے اعمال گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں اللہ کی شریعت کے مطابق اعمال کر رہی ہوں. اور جب آپ قرآن کے احکامات کے مقابلے میں ذہن میں سوال اٹھتے محسوس کریں، تو بنی اسرائیل کی قوم کو سوچ لیا کریں، اور اس گولڈن کاف کے معاملے کو سوچ لیا کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سوال کیے تھے انہوں نے، کیسی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو، کس عمر کی گائے ہو، کیا کرتی ہو، کیا کرتی ہو، کہ ہمیں پتہ چل جائے، موسیٰ کسی طرح بتا دو کہ ہم اس کو ذبح کر دیں. جب ذہن میں قرآن کے لیے سوالات اٹھیں، سوچ لیں کہ یہ سوالات صرف آبجیکشن ہی تو نہیں ہے، صرف سوال برائے سوال تو نہیں ہے، یا سوال برائے فہم ہے، یا سوال برائے عمل ہے. اگر ایسی بات ہے تو مجھے بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا. اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دعا سکھا کے گئے ہیں، اللہم وفقنی لما تحب وترضى. اللہ مجھے اس شے کی محبت عطا فرمائے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور جس میں آپ کی رضا شامل ہے. اللہ سے دعا کریں. کان الناس امتا واحدا، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. بتا دیا گیا ہے کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑا، ابتدا میں سب لوگوں کا ایک ہی طریقہ تھا، اور جب انبیاء تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑتا رہا. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ان کے لائف سٹائل سے انبیاء کے، کہ کیا انبیاء اپولوجیٹک ہوئے جب ان کا مذاق اڑا؟ جب میرا اور آپ کا مذاق اڑتا ہے تو ہم کیوں اپولوجیٹک ہوتے ہیں؟ کیوں میرا اور آپ کا اس وقت کانفیڈنس لیول بالکل شیٹرڈ ہو جاتا ہے؟ مذاق اڑنے کے اوپر گھبرایا نہ کریں، کہا کریں یہ میری اس حصے کی تربیت کا ایک حصہ ہے جو اللہ میرے سامنے لے کر آ رہا ہے. انبیاء کے راستے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا اگر آپ کا مذاق اڑا ہے. ہاں، اپنے کردار کی شگفتگی کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ظلم سہے ہیں، جسمانی بھی، ذہنی بھی، اور وربل بھی، لیکن اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنا ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. اس چیز سے پناہ مانگے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست سبھی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس دل میں ہدایت پانے کی تمنا آتی ہے اللہ اس دل کو ہدایت پر چلانے کی اپرچونٹیز فراہم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کی نعمت وہ نعمت ہے جو بن مانگے نہیں ملتی، اور دوسری نعمت جو بن مانگے نہیں ملتی وہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی، اللہ کی محبت بھی کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ جو اللہ کی محبت مانگے گا اللہ اس کو اس راستے پر چلا دے گا جس راستے پر چلنے سے اس کو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے، اللہ سے محبت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالانکہ ابھی تم سب پر وہ نہیں گزرا تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں تسلی دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آزمائش اس پر آتی ہے جس کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے چن لیا ہو، جس نے اپنے لیے ہدایت چن لی اور اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، اب اللہ اس پر آزمائشیں ڈال کر چیک کرے گا کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، این یترکو، کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، جب وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جو کہے گا مجھے جنت الفردوس چاہیے، جو کہے گا مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ اس کو آزمائے گا، لیکن ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کتنا آزمائے گا، بشیئن، تھوڑا سا، صرف اللہ چیک کرتا ہے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے یہ سچا بھی ہے یا سچا نہیں ہے، صرف دعوے کی حد تک، لپ سروس کی حد تک بول رہا ہے، پتا کیسے چلے گا اگر اللہ آزمائے گا نہیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ کلمہ تو دونوں پڑھتے ہیں، دونوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کیسے پتا چلے گا مومن کون اور منافق کون؟ آزمائش واضح کرتی ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، اب آگے خرچ کرنے کی مثال آ رہی ہے، یسالونک ماذا ینفقون، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ مسلمانوں کے لیے بات عام کہی جاتی ہے کہ مسلمان بلڈ تھرسٹی ہیں، حالانکہ آپ کو میں نے رول بتا دیا اسلام کا، اسلام کا رول کیا ہے، اسلام جنگ کب کرنے کو کہتا ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس، اور کب ہوگا، جب فتنہ ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے گی، اور فتنہ کیا ہے اس کو آپ کو تھوڑا بہت انفارمیشن میں لا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر آپ کو اسلام کی راہ میں چلنے میں کچھ چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کو اللہ کا حکم مشکل لگ رہا ہے سب سے زیادہ اسی میں آپ کے لیے رحمت چھپی ہو اللہ کی، تو جب اللہ کا حکم آئے مان لیں، توہن یا کرہن، دل چاہے تب بھی مانے، دل نہ چاہے تب بھی مانے، اس لیے کہ آپ اور میں مسلم ہیں، اور مسلم کا مطلب کیا ہے، سبمٹ کرنے والا، سبمیشن پر آنے والا، مسلم، فرما بردار، آپ اور میں مسلم ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے اس قوم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کی یوتھ کے اندر آبسینٹی اور نیوڈیٹی پیدا کر دو، خود بخود وہ قوم اپنے کلچر کو چھوڑ کر دوسرے قوم کے کلچر کو فالو کرنے لگ جائے گی، اور ہم مسلمان اس کی زندہ بولتی مثال بنے ہوئے ہیں. وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جب کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر اپوسٹیٹ مرتد کی سزا بتا دی گئی ہے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. تو مجھے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے. اور ایمان آپ کا اور میرا صرف میرے اور آپ کی زبان کی نوک تک نہیں ہے، اس کو دل کے اندر اتاریں، اس کو اپنے آرگنس کے اوپر لے کر آئیں تاکہ عمل اس کی گواہی دے. عمل کے ساتھ میں اور آپ مسلم بنیں، با عمل پریکٹسنگ مسلم بنیں تاکہ آپ اور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. اور اللہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بشارتیں لکھ لیں. آگے حکم آ رہا ہے، ابتدائی حکم شراب کو حرام کرنے کا. یسالونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اسلام کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام نے شراب کو ایک دم سے بین نہیں کر دیا، حرام نہیں کر دیا، اس لیے کہ عرب معاشرے میں شراب کثرت سے استعمال ہوتی تھی، کثرت سے. اس لیے اسلام نے آہستہ آہستہ گریجولی حکم دیا. آپ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے، یعنی اللہ کون، اللہ کا مقام کیا، اللہ کی ہستی کیا، رسول اللہ کون، رسول اللہ کی ہستی کیا اور رسول اللہ کا مقام کیا، تو اسلام کا انداز ریولوشنری ہے، فوراً اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اگر عقیدہ ٹھیک کرنے کی بات ہے تو فوراً کروایا جائے گا، گریجولی نہیں، فوراً اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. تو عقیدے میں ریولوشن اور عمل میں ایولوشن ہے، ارتقاء ہے، گریجولی آگے سے آگے بڑھو. اگر مثال کے طور پر آپ اور میں کسی ہائی جمپ کے اس میں مقابلے میں جا رہے ہیں، یا آپ کا بچہ ہائی جمپ کر رہا ہے اسکول میں، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائی جمپ کرتا ہے بہت آرام سے 2 فٹ کی، اب اس کے جو ٹیچر ہیں، جو اس کے ٹرینر ہیں، وہ 2 فٹ سے ایک دم سے اس کی بار کو 4 فٹ تک لے جائیں اور اسے کہیں چلو اب تم ہائی جمپ لگاؤ گے 4 فٹ تک، اور دوسرا ٹیچر کہے نہیں 2 فٹ کے بعد اس کو 2.5 پر لے کر جاؤ تاکہ بچہ ہائی جمپ اچیو کر سکے، تو دونوں میں سے کون ٹھیک ہے، 2.5 والا یا 4 فٹ والا؟ 2.5 والا. اسی طرح سے آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں گریجولی اس قرآن کے ذریعے. ایک حکم سنا، پھر دوسرا حکم سنا، پھر تیسرا حکم سنا، ایک رمضان میں سنا، پھر اگلے رمضان میں سنا، پھر اس سے اگلے رمضان میں سنا، پھر کسی کو اللہ نے باقی 11 مہینے بھی قرآن سننے کی توفیق دے دی. گریجولی اللہ کی طرف بڑھتے جاؤ، اللہ عمل میں گریجولی آگے سے آگے بڑھنے کی آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیتا ہے، لیکن عقیدے میں اللہ تعالیٰ نے ریولوشن رکھی ہے. اللہ نے یہاں جب کسی کو مسلمان بنانے کا کہا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا چلو جب تمہارا دل کرے تو کہنا لا الہ الا اللہ، پھر 2 مہینے کے بعد کہنا محمد رسول اللہ، ایسا نہیں ہے. عقیدے میں انقلاب ہے، فوراً بات مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، ہے ہی نہیں، کمپلیٹ ڈینائل، کوئی اور ہستی ویسی اس مقابلے کی ہو ہی نہیں سکتی. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو ریولوشن آتا ہے، اور جب شراب اور جوئے سے روکا گیا تو گریجولی مسلمانوں کو اس چیز سے ہٹایا گیا. اور بہرحال دیکھیں اللہ نے کتنی بیلنسڈ بات کی ہے. اللہ نے کہا کہ اس میں کیا ہے، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ فائدے کی چیز ہو، ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج آپ اور میں الکوہل ریلیٹڈ ڈیزیزز کو دیکھیں، یا الکوہل ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کو دیکھیں، یا الکوہل ریلیٹڈ ابیوسز کو دیکھیں، تو آپ کو اور مجھے خود پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے آدھے کرائمز ختم ہو سکتے ہیں اگر الکوہل کو بند کر دیا جائے. آپ اور میں ان سٹیٹسٹکس کو آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا کہ الکوہل سے کتنی تباہی پھیل رہی ہے، چاہے وہ ابیوز ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹس ہیں، چاہے وہ ڈیزیزز ہیں، کتنی زیادہ تباہی پھیل رہی ہے. کوئی فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی 1% فائدہ ہو، اللہ کا کلام اتنا بیلنسڈ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہاں ہو سکتا ہے تمہیں وہاں تھوڑا فائدہ ہو لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، یعنی جو سرپلس ویلیو ہو اسے خرچ کرو. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کے راستے پر زندگی گزاری. آپ نے اپنے پاس کوئی مال جمع نہیں کیا. آپ کا اور میرا بستر اور رسول اللہ کا بستر، ہم باقی سب چیزوں کو ایک طرف کر دیں، اگر ہم صرف اسی کا کمپیریزن کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کیا تھی، جبکہ وہ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، کہیں زیادہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو اعلیٰ مقام زندگی میں اپنانے کی توفیق دے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ ان نعمتوں کو اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے والا بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حرص اور بخل، یعنی لالچ اور جو مائزرلی نیس ہوگی، اور ایمان، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. گریڈ اور ایمان، گریڈ اور فیتھ ایک ساتھ ایک دل میں نہیں آ سکتے. یا ایک دل میں دنیا کی لالچ ہوگی، یا ایک دل میں اللہ کی ایمان، اللہ کا ایمان اور اللہ کی محبت ہوگی. تو اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا ایمان نصیب فرمائے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، انفق انفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. کون خرچ کرے گا آپ پر اور مجھ پر؟ آسمان والا، اللہ رب العزت، وہ نوازے گا آپ کو اور مجھے جب آپ اور میں اس کی راہ میں خرچ کریں گے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. یعنی میں اور آپ کیا کریں، جو بھی نیکی کریں اس کے پیچھے آپ کا اور میرا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، موٹیویٹنگ فیکٹر ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا. اور جو نیکی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. شادی کی بات کی گئی، نکاح کی بات کی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ کس سے نکاح کرو اور کس سے نکاح نہ کرو. اور یہ اس لیے واضح کر دیا گیا کہ شادی کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، شادیوں کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں. اولاد کی صورت میں آپ کی اور میری نیکیاں یا گھٹ رہی ہوتی ہیں یا بڑھ رہی ہوتی ہیں. جب آپ اور میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا چلے جائیں گے، اور جو آپ کی اولاد نیک کام کرے گی اس کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرے گی اور آپ نے بھی ساری زندگی ان کو نیکیاں نہیں سکھائیں، تم اپنا انجام سوچ سکتے ہیں. اگر میں نے ساری زندگی ان کو نیکیاں سکھائیں، میں نے ان کو اسلام پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے دین کی طرف نہ آئے اور میرے مرنے کے بعد بھی نہ آئے، تو پھر اس کا وبال مجھ پر نہیں آئے گا، اگر میں نے اپنی طرف سے کوشش اور حق ادا کرنے کا پورا معاملہ رکھا ہوگا. تو کہا گیا کہ شادی کے معاملے میں دین کو پریفرنس دو، اس لیے کہ اس کے اثرات آخرت تک جاتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ. آگے کیا آیا، وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہ جو بات ہے اس میں صرف اور صرف میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے روکا گیا ہے، جو ان کا تعلق ہے اس چیز سے روکا گیا ہے. لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب بھی نہ جاؤ. مثال کے طور پہ اگر بیوی کو پیریڈز ہو رہے ہیں تو بیوی کمرے میں آ کے بیٹھے صوفے پہ تو شوہر اچک کے کمرے سے باہر نکل جائے، یا اگر بستر پر بیوی آ کر بیٹھ جائے تو شوہر اچک کے کہے میں تو جا کر جو ہوں وہ سیٹی پر سو رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ سو ہی نہیں سکتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ میں تمہارے قریب بھی نہ پھٹکوں. کون بیان کرے گا اس کو کہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا جو ذہن میں میرے سوال آ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا اس کی ایکسپلینیشن کچھ اور ہے؟ کیا بیوی گھر میں داخل ہو یا 7 دن کے لیے بیوی کو کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے؟ اور دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، وہ عورتوں کو کمروں میں بند کر دیا کرتے تھے جتنی دیر کہ وہ حیض کے ساتھ رہتی تھیں، ان کے مینسٹرول سائیکلز رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح کر کے گئے ہیں. قرآن کی ایکسپلینیشن رسول اللہ کی حدیث ہے, آپ کی سنت ہے, آپ کے اقوال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کیا کیا جائے گا, صرف میاں بیوی کا خاص تعلق ان دنوں میں نہ کیا جائے, اور باقی سارے کام جو میاں بیوی کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹا کرتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھیں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو مجھے اور آپ کو حدیث کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کسی لیول پر اپنی زندگی کے جا کے منکر حدیث میں شامل ہو جائیں. قرآن کی ایکسپلینیشن مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اور میں حدیث کو ساتھ نہ رکھیں. ہم نے روزے کے فدیے کی بھی بات سمجھی تھی. وہ ظاہر لگتا ہے آیت سے کہ روزے کا فدیہ جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو سرٹن کنڈیشنز میں الاؤڈ رکھا ہے, وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خود جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. ہم میں سے کتنوں کو یاد رہتا ہے, ہم سب کو عید یاد ہے, عید آنے والی ہے. ہم میں سے کتنوں کو یاد رہتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے. اور اگر آپ کا بچہ کہے اماں اگر میں مر گئی تو اے چپ چپ کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو, خبردار. کیوں, بچے نے مرنا نہیں ہے؟ ہاں مائیں یہی چاہتی ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد کا غم نہ دکھائے, اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. لیکن موت برحق ہے. ہم میں سے کوئی اسٹیمپ پیپر پر اپنی موت کا وقت لکھوا کے نہیں لایا کہ میں پہلے جاؤں گی اس دنیا سے یا میری اولاد پہلے جائے گی. اگر بچے کبھی بول رہے ہوتے ہیں اماں اگر میں مر گئی, تو بےچارے کی بات تو آگے سن لیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے. کیا پتا اللہ کا بندہ اللہ کی بندی آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جس سے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. تو بچوں کی باتیں سن لیا کریں, موت برحق ہے, اللہ سے ملنا ہے. اور اے نبی, جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دو. یہاں پر آیت آئی نساؤکم حرث لکم, میں چاہتے ہوئے بھی اس سے آگے نہیں گزر پا رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. ہم عورتوں کو اچھا تو نہیں لگتا, لو ہمیں کھیتی سے تشبیہ دے دی. ہمیں کھیت ہیں کیا اتنا بڑا, اب کیا میرا والیوم ہے کہ مجھے پورا اللہ نے کھیت بنا دیا. اللہ نے پبلک پارک نہیں کہا مجھے اور آپ کو, اللہ نے کھیتی کہا ہے. اور کھیتی کسان کی سب سے بہترین متاع ہوتی ہے, اس کی سب سے بہترین پراپرٹی ہوتی ہے. کتنا خیال رکھتا ہے کسان اپنی کھیتی کا, کتنا زیادہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے, کتنی زیادہ اس کی نگہداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو بہت ہی پیاری چیز سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کی طرف سے مردوں کو یہ سکھایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں, ان کی پروٹیکشن کرنا, ان کی سیکیورٹی کا کام تمہارے ذمہ ہے, ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے, ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنا تمہارے ذمہ ہے, پورا فل ٹائم. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں تتلی کہہ دیتے, چاند ہی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ, کوئی اچھی سی چیز تو کہتے. حالانکہ تتلی اور چاند کیا چیزیں ہیں جس سے ہر کوئی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے. تتلی کو کوئی ایک دفعہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اس کے سارے رنگ اتر جاتے ہیں. پکڑی کبھی آپ نے تتلی؟ آپ پکڑے بےچاری کے سارے رنگ آپ کے ہاتھوں میں لگ جائیں گے. اللہ نے آپ کو ویلیویبل چیز سے تشبیہ دی ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنا سیکھیں, اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھے اس کلام کو ویسا سمجھا دے جیسا کہ اس کلام کے سمجھنے کا حق ہے. اور جس نیت کے ساتھ, جس ارادے کے ساتھ آپ نے اس کو زمین پر اتارا ہے, مجھے وہ نیت اور ارادہ عطا فرما دے. اللہ سے دعا کیا کریں تاکہ میں اور آپ اللہ سے بدگمان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کی پروٹیکشن میں عورتوں کو دے دیا ہے تاکہ مرد جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں, اور مرد جو ہیں وہ ان سے صرف فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ فل ٹائم جب تک فصل کٹ نہیں جاتی ہے تب تک اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب فصل کٹ جاتی ہے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کھیتی کو. ایسے کیا کرتے ہیں, دوبارہ سے اس کی نگہداشت شروع کر دیتے ہیں, دوبارہ سے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کسان کا لائف ٹائم ایسٹ ہوتی ہے اس کی کھیتی. اس طرح سے شوہروں کو سمجھایا گیا. اللہ ہمارے شوہروں کو سمجھ دے, اور اللہ ہم عورتوں کو یہ سمجھ دے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی بدگمان نہ ہوں. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو, ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی کچھ لوگ تکیہ کلام کے طور پر واللہ للہ ہی کہتے تھے, تو اس پہ کہا گیا کہ اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پس وہ ضرور کرے گا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سب سے ناپسندیدہ حلال چیزوں میں سے طلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک طلاق اس زمین پر ہوتی ہے تو اس طلاق کے ہونے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی, لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا, لیسر آف ٹو ایولز والی بات ہے. اگر کسی بھی طرح سے دونوں فریق کے اندر صلح ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس آپشن کو اویل کرنے کے لیے اوپن رکھا گیا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام مہاواری یعنی پیریڈز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں, ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں, تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر 1 مرتبہ طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر یہ جو ٹائم پیریڈ یہاں پر آیا اس عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. وللرجال علیہن درجہ, البتہ مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل ہے. ایک بات یہ بتا دی گئی کہ یہ دنیاوی تقسیم ہے, اور مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے روپ میں بات ہو رہی ہے کہ نہ تو اپوزٹ ہیں اور نہ ہی ایکول ہیں بلکہ کمپلیمنٹری ہیں. ہم اکثر یہ بحث سنتے ہیں کہ مرد اور عورت کی بحث, اور یہ آج کی بحث نہیں ہے. اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کئی زمانوں سے لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں. فلاسفرز باتیں کرتے رہے, لنگوسٹ باتیں کرتے رہے, جو ادیب تھے وہ باتیں کرتے رہے کہ یہ عورت اور مرد میں حقوق کی ایلوکیشن کون کرے گا. عورت اور مرد میں حقوق کی ایلوکیشن صرف وہ کر سکتا ہے جس نے عورت کو بھی بنایا ہے اور جس نے مرد کو بھی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بہرحال دنیاوی تقسیم ہے تاکہ دنیا کا نظام درست چلتا رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو, اور ہر مرد کو نہیں, یہاں والے رجالی کا مطلب کون بتائے گا, عربی کا ترجمہ کریں تو مراد ہے مرد. ہر مرد عورتوں سے درجے میں زیادہ ہے. صرف اور صرف رسول اللہ کے ارشادات کے مطابق شوہر کے رشتے کی بات ہے یہاں پر. اور ہم بیویاں, ہم عورتیں, اور جو ان میرڈ بچیاں ہیں اور جو اس نکاح کے دور میں شامل ہو رہی ہیں, اس عمر کے حصے میں آ رہی ہیں, وہ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ وہ پسند کرتی ہیں کہ جو ان کا ہونے والا شوہر ہو وہ ان سے تجھ 1 درجے بہتر ہو, پڑھائی ہو, ہائٹ ہو, یا مال و دولت ہو. سب میں ہم نہیں چاہتے, ہم سب چاہتے ہیں, نیچرل ڈیزائر ہے عورت کی. پھر ہم اللہ کی بات سن کے کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے تو بدگمان ہونے لگتے ہیں, اپنے دل میں خواہش آئے تو کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح بات ہے نا, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارا حال یہی ہے, آئی وانٹ ٹو لک اپ ٹو ہم. اگر میرا کوئی شوہر ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ مجھ سے بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بندی رکھی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اگر ہم اخلاقی لحاظ سے دیکھیں, روحانی لحاظ سے دیکھیں, تو وہاں پر اللہ کی طرف سے جو اجر دیا جائے گا وہ برابر ہے. اللہ کے ہاں درجے میں فرعون اعلیٰ ہوگا یا بی بی آسیہ اعلیٰ ہوں گی؟ وہاں بی بی آسیہ اعلیٰ ہوں گی, اس لیے کہ ان کے روحانی درجے بہت زیادہ تھے. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے درجے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے, ایک سسٹم بنانے کے لیے اس طرح کا نظام دیا ہے کہ شوہر کو اتھارٹی دے دی, کہ فائنل اتھارٹی اس کی طرف سے آئے. بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں شوہر اور بیوی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مشورہ کر کے آگے چلتے ہیں, اور الحمدللہ زیادہ تر ہم میں سے جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ اس بات کو مانیں گی کہ ہم میں سے زیادہ تر کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ تو ہماری مان رہے ہوتے ہیں. اپنی تو بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیگم ایسے کر لوں اگر تم کہو تو. بیگم کہے نہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے پھر ایسے کر لیتے ہیں. زیادہ تر تو ہمارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی بات سن کر بدگمانی اور شکوا کبھی نہ ہمارے اندر آئے. الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے اس ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی خلا حاصل کر لے، یہ خلا کے لیے آیات آئیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ خلا کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر عورت خود خلا ڈیمانڈ کرے گی تو اس کو حق مہر جو ہے وہ بھی ڈرا کرنا ہوگا اگر وہ لے چکی ہے شوہر سے۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر دوبارہ آیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی مقرر کری ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کرتا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں ہم مسلمانوں میں بہت کنفیوژنز رہتے ہیں، اور کنفیوژن کی ایک ہی وجہ ہے، ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھنے کی اور حدیث کو پڑھنے کی اور مختلف صحابہ کی روایات کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی استاد سے، تو آپ کے سارے کنفیوژن سالو ہو جائیں گے۔ ہم زیادہ تر باتوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم کب کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے۔ سننے سنانے کو چھوڑ دیں، علم حاصل کریں اور دین کی وسعتوں کو دین تک رہنے دیں، اور فقہ کے معاملات کو ان تک رہنے دیں جو اس کے خاص، جنہوں نے اس کے اندر ڈاکٹری ڈگری حاصل کی ہے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں فقہ کے، طلاق کے معاملوں کو ان کو ہینڈل کرنے دیں۔ آپ اور میں ایک دوسرے کو فتوے نہ دیں کہ اگر تمہارے شوہر نے تم کو ایک دفعہ کہا تو ہو گئی، اچھا نہیں تین دفعہ کہا تو ہو گئی، یہ آپ کے اور میرے ڈسکشنز کے معاملے نہیں ہیں، نہ میں اس قابل ہوں کہ اس کے اوپر ڈسکشن کروں اس لیے کہ میں نے فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، اور نہ آپ میں سے کوئی میرا خیال ہے اس قابل ہوگا کہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے، بجائے اس کے کہ آپ اور میں بدگمان ہوں اس کام کو ان کے حوالے کر دیں جن کاموں کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، تاکہ آپ اور میں حدیث کی یا تو وسطوں کو جانے یا پھر ان معاملات کو مفتی حضرات کے حوالے کر دیجئے، تاکہ آپ اور میں اسلام کو بلیم کرنے والے نہ بنیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی۔ متقی مرد سے کہہ دیا گیا کہ اللہ کے احکامات کی کسی بھی طرح سے خلاف ورزی نہ کرنا، اور ان احکامات میں وہی انسان، وہی مرد اللہ کی بات مان سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت، اور جو نہ کرے اس کے لیے کہا، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یہ واحد مقام ہے طلاق کا کہ جہاں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مذاق اسی ایشو کا بنتا ہے، اتنی سیریس بات کہ اللہ نے اور کسی حکم کے لیے نہیں کہا کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بحثیں طلاق پر ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم پھٹے اس لیے کہ طلاق کے معاملے الگ الگ ہیں، اس کے آئیڈیاز الگ الگ ہیں، اس کے سولوشنز الگ الگ ہیں۔ یا تو علم کو حاصل کریں یا خاموشی اختیار کریں، حکمت والا مومن ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، یعنی عورتوں پر زیادتی کر کے، اے مردو تم اصل میں خود اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہو، اور اللہ نے مردوں سے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے مردو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اللہ نے جو تم کو ایک درجہ زیادہ دے کے حاکم بنایا ہے تو اب تم اللہ کی طرف سے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہ کرنا، اس کے ولی بنو، اس کے حاکم مت بن کر بیٹھ جاؤ، ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم کو عورت کو سنبھالنے کے لیے دنیا میں دیا گیا ہے، اگر تم نے اس عورت کا دل دکھایا اور وہ عورت جائز ہوئی، حق پر ہوئی، تو اللہ قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی ہرگز حرکت نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. یہ جو اردو کے الفاظ میں آپ کو اور مجھے الفاظ کی سختی محسوس ہوتی ہے, تم جانتے نہیں ہو, اللہ جانتا ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر عربی کے الفاظ مجھے اور آپ کو عربی میں سمجھ آنے لگ جائیں تو اس سے 100% زیادہ سیویئر الفاظ کی سختی عربی میں استعمال کی گئی ہے, جس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر پاتے اس لیے کہ عربی زبان مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو عورتوں کی قدر کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے تو عورتوں کے وکیل کے طور پر مردوں سے بات کی ہے. جب اللہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی تک کے بارے میں سوال کرے گا, سورۃ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ گاڑی ہوئی لڑکی تک کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا. اللہ اس کے ماں باپ سے اتنا سخت ناراض ہوگا کہ اس سے ڈائریکٹ نہیں پوچھیں گے ماں باپ سے کہ کیوں تم نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا تھا, صرف اس بچی سے خود پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے زندہ گاڑ دی گئی. تو اللہ ان عورتوں کے بارے میں سوال نہ کرے گا جن کو مرد تنگ کرتے ہیں. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. یہ طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے, نارمل حالات کی بات نہیں ہے. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین یعنی شوہر اور بیوی جو الگ ہو چکے ہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. بریسٹ فیڈنگ کی بات ہے اور آج بریسٹ فیڈنگ کے بہت سے فائدے سائنس بھی بتا رہی ہے. تو ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے, خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نیو بورن بچوں کو کم سے کم 1.5 سے 2 سال تک بریسٹ فیڈ کرائیں. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. بیوہ کی عدت کا ذکر آ گیا, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو. دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہذا اس سے ڈرو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, متعلقہ یعنی جس کو طلاق ہوئی ہے اس کی عدت 3 حیض 3 قرو یعنی 3 پیریڈز ہیں, اور پریگننٹ عورت اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی جس وقت کہ وہ ڈلیوری کرے گی. اسی طرح سے اگر بیوہ ہے اور پریگننٹ ہے, جس دن اس کا بچہ ڈلیور ہوگا اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ 3 دن کے بعد ہو جائے چاہے وہ 8 مہینے کے بعد ہو. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے, یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, شادی کنزیومیٹ نہیں ہوئی یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے, یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. اور یہ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے, اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. طلاق کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں آگے نماز کا ذکر کر دیا, حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر عصر کی نماز محاسن صلاۃ کی جامع جو ہے, وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے طلاق کے معاملے میں نمازوں کی حفاظت کی بات کی اس لیے کہ جب طلاق کے معاملے چل رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ڈسکشنز اور ان ڈسکشنز میں بہت زیادہ غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, دوسرے اینڈ کو ہی بلیم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب ایسے میں انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز کم پڑھ رہا ہوتا ہے اور مینٹل ایکسرسائز سوچنے کی اور پیچھے سے پیچھے پلاننگ کرنے کی زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس ایشو کو بھی چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کسی سے کوئی رنجش ہو, جب آپ کو کسی سے کوئی دکھ پہنچے, ایسے میں جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو زیادہ تر ہمارا ذہن بدلہ لینے کی مختلف ٹیکٹکس ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. اچھا میں ایسا جواب دوں گی, اچھا میں ایسا جواب دوں گی, اور ایسے ایسے جملے ذہن میں آتے ہیں جیسا جملہ آپ کو ویسے کبھی نماز کے بغیر یاد بھی نہیں آتا. تو شیطان جو ہے وہ ہماری نمازوں کو خوب اچک لیتا ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی بات کی گئی. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدبنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار, جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. نماز پیوبرٹی کے اوپر آ کر فرض ہو جاتی ہے. اور چاہے کوئی بیمار ہے, چاہے کوئی اٹھ نہیں سکتا, چاہے کوئی پیرالائزڈ ہے, انٹل انلیس کے ذہنی طور پر محتاج نہیں ہے یا پاگل نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے. جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا, جس سے تم پہلے نہ واقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑے جا رہے ہوں, ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو بھی کریں, اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے, امید ہے تم سمجھ بوجھ کر کام لوگے. تو یہاں تک طلاق کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پورے احکامات واضح طور پر دے دیے. طلاق کے معاملے میں کسی کا کوئی کنفیوژن ہو تو بہتر ہے کہ آپ مفتی سے ڈیل کریں. میں نہ فقہ کے معاملوں کو ڈیل کرتی ہوں, نہ فقہ میری لائن ہے. میں سمپل ایک داعی ہوں اللہ کے احکامات کو آگے سے آگے پہنچا کر لوگوں کو اللہ اور قرآن کے ساتھ جوڑنے والی. تو پلیز اگر کسی کا کوئی ایشو ہو تو طلاق سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال میرے پاس نہ لے کر آئے. آگے ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی, اور ایک بستی جس میں پلیگ پھیل گئی تھی. تو وہاں سے لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تاکہ وہ اس پلیگ سے, اس تعاون سے بچ سکیں. اور ان کو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. پھر اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ کا ایک نبی آئے اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی. ان کا ذکر ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں, اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ واقعہ بتا کر یہ بتا دیا گیا کہ اپنی طویل زندگی کی دعا نہ کرو بلکہ عمدہ عمل کی دعا کرو. مسلمانوں کے ذہن کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ صحابہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کی راہ میں مالی جہاد بھی کرنا ہوگا, جان کا تقاضا بھی آئے گا اور مال کا تقاضا بھی آئے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. قرض حسن ایسی چیز جس کا کوئی بدلہ نہ ہو. پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا کہ جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا, انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. بنی اسرائیلیوں کی جنگوں کی بات ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہماری جو اب تک یہ اتنی زیادہ بدحالی ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی قیادت نہیں ہے. آج ہم کیا روتے ہیں, ہمارا ملک اس لیے ترقی نہیں کر پا رہا کہ ہمارے پاس اچھے سیاست دان نہیں ہیں. یہ آج کی مینٹیلیٹی نہیں ہے, یہ سالوں پرانی مینٹیلیٹی ہے. اپنی کمی کا سارا بلیم کس پر ڈال دینا, حکمرانوں پر. انہوں نے بھی کہا کہ موسیٰ کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں, انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہے نا, اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. تو تم ایسا کرو کہ ہمارے اندر ایک اچھی قیادت چن لو, ہمارے لیے ایک اچھا بادشاہ سلیکٹ کر لو. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور تم نہ لڑو گے. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں, جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے, اور اللہ ان میں سے ایک ایک کو جانتا تھا. جس چیز کا نبی کو خطرہ تھا انہوں نے وہ چیز دعوے سے پروف کر کے دکھا دی, اور یہ بات پتہ چل گئی کہ نعرہ لگانے والی قومیں عمل کے میدان میں ناکام رہتی ہیں. صرف نعرہ نہیں لگانا, کچھ کر کے دکھانا ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ تربیت ہوگی ایک ایک فرد کی تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود سدھرے گا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ سن کر بولے, ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں, وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے ہماری آج کل کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ تھوڑا سا اپنی سیاست کو غور کریں. انہوں نے بادشاہ کی درخواست کیوں کی تھی؟ اپنے نبی سے اپنی پرسنل گلوری چاہ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے درمیان میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا, جبکہ تالوت کو جو حیثیت میں کم تھے ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. نبی نے جواب دیا, اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے. کس کو؟ وزادہ بسطن فی العلم والجسم, اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں, اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. لیڈرشپ کی بہترین کوالٹی بتا دی گئی, برین پرس برونز, یعنی جس کے پاس دل نرم ہو اور صحت, یعنی اس کی صحت بھی ہو, دل بھی نرم ہو اور علم بھی ہو, بہترین لیڈر وہ ہو سکتا ہے. عقل کا بھی استعمال درست طریقے سے کرنے والا اور صحت بھی رکھنے والا. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, یعنی آرک آف دا کومننٹ کی بات ہے جس کو تابوت سکینہ یہ کہتے تھے. اور تابوت سکینہ بنی اسرائیلیوں کے لیے ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ اس نبی کے دور میں, اس تالوت بادشاہ کے دور میں تم کو تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا. اب جنگ کا ذکر کیا. پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا, ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں, میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے اپنی پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے, یعنی ان کے سیلف کنٹرول کو چیک کیا گیا. قوت ارادی اور قوت ضبط کو بادشاہ نے چیک کرنے کے لیے حکم دیا. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت اس بادشاہ کے ساتھ 70,000 بنی اسرائیلی تھے, جن میں سے سب نے پانی پیا سوائے 313 کے. 70,000 میں سے 313 نے صرف بات مانی, مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. اکثریت ناکام ہو گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 313 کا نمبر وہی نمبر ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی, تو ان کو ایک طرح کی نشانی بتا دی گئی یہ کہ مسلمانوں کی جنگ بدر بھی ٹرننگ پوائنٹ بنے گی. اور ان میں کیا ہے, ایک گروہ قلیل تھا جس نے صرف اللہ کی بات مانی. آج بھی اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اللہ کی بات ماننے والوں میں شامل ہوں, تو آپ کو اور مجھے مائنر مائنورٹی میں داخل ہونا پڑے گا. اکثریت اللہ کی نافرمان ہے, اکثریت اللہ کا کفر کرنے والی ہے, اکثریت اللہ کی ناشکری ہے, اکثریت اللہ کی ناقدری کرنے والی ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ کے قدردان بننا, تو مائنر مائنورٹی میں آ جائیں. پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا, بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. دو طرح کے گروپ بن گئے ان لوگوں میں, ایک کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا اور ان کا بھروسہ بھی ان کے اسلحے پر تھا, اور دوسرا گروہ تعداد میں کم تھا, اسلحہ بھی کم تھا, لیکن ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا, اس لیے اللہ نے ان کو کامیابی دی. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وقتل داؤد جالوتا, اگر میں جلدی میں اس کو وقتل داؤد جالوتو پڑھ جاؤں گی تو اس کے میننگز بالکل الٹے ہو جائیں گے. ابھی تو کیا ہے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, ورنہ کیا ہو جائے گا اگر میں نے اس کو داؤدا جالوتو پڑھ لیا, جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. اس لیے پڑھنے میں احتیاط بہت ضروری ہے, درست تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کا علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا, لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہاں پر تین چیزیں بتا دیں. سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ لیڈر کی اطاعت, اوبیڈینس آف لیڈر, لیڈر کی اطاعت کی جائے. پہلے اللہ نے لیڈر کی کوالٹیز بتا دی تھی کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے, پہلے اللہ نے لیڈر کی کوالٹیز بتا دی تھی کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے. اب یہ بتایا کہ کامیابی کے کیا تین تمہارے پاس کلوز ہوں گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. ایک, لیڈر کی اطاعت. دوسرا, قوت ارادی پر کنٹرول, سیلف کنٹرول, قوت ضبط پر کنٹرول تمہارا ہو. اور تیسرا, اللہ کے ساتھ کنیکشن دعاؤں کے ذریعے, اللہ پر مکمل بھروسہ, صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنی تیاری پر بھروسہ نہیں, اپنے اسلحے پر بھروسہ نہیں, اپنی ذات پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تیسرا پارا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا, کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز وہ نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں پر بات آ گئی کہ انبیاء میں تفریق نہیں ہے, انبیاء میں تفریق بین الرسل نہیں ہے, اسلام کے اندر تفضیل بین الرسل ہے, یعنی فضیلت ہے ایک کو دوسرے پہ, لیکن تفریق نہیں کی جا سکتی, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا میں کسی کی فضیلت دیکھیں, کسی کو اپنے سے اوپر دیکھیں, تو ہم اس کی وجہ سے حسد کا شکار نہ ہوں, بلکہ ہم اپنے اندر بھی خوبیاں لانے کی کوشش کریں تاکہ میری اور آپ کی آخرت سنورے. حسد باقی نیکیوں کو بھی بالکل ٹرمائٹ کی طرح, گھن کی طرح کھا جاتا ہے. تو آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی میں حسد سے بچنا ہے. اور رسولوں کے اندر ہم فضیلت دیکھتے ہیں ایک کی دوسرے پر, لیکن تفریق نہیں ہے بین الرسل. اب انفاق کی طرف توجہ دلوائی گئی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, نہ سفارش کسی کی قبول کی جائے گی. ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. آگے کون سی آیت آ رہی ہے؟ آگے آیت آ رہی ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے اور قرآن کی کئی بڑی آیات میں سے ایک بڑی آیت ہے. اس آیت الکرسی کی ایک آیت کو بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے قیام کی حالت میں, گو کہ کم سے کم مقدار جو ہے وہ قیام کے اندر تین آیات ہیں پڑھنے کی, لیکن جو طویل آیات ہیں جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت دین پڑھی تھی 282 جس میں قرض کا ذکر آیا تھا, ہم نے سورہ بقرہ کی آیت بر پڑھی تھی آیت 177 جس میں بہت زیادہ نیکی کا کمپریہنسو تصور دیا گیا تھا, اور یہ آیت الکرسی. ان تینوں آیات کو بھی قیام میں ایک ہی آیت کو پڑھا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد. سورہ بقرہ کے لیے آتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے, اور سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کا کلائمیکس ہے, اور سورہ بقرہ کا کلائمیکس جو ہے وہ آیت الکرسی کو کہتے ہیں. ہی سیدت الآیات القرآن, یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. الحی القیوم, اس کے لیے خیال ہے کہ یہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے, ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ جو خود سو جائے گا وہ کائنات کو کیسے سنبھالے گا؟ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی اسی کی امانت ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا، صرف وہ انسان ہی اللہ کے بندوں کی سفارش کر سکے گا۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو دیکھا جو سمندر سے پانی پی رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے کہا کہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے یہ انسانوں کا علم ہے، اور جو باقی سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ آیت الکرسی تقریباً 9 جملوں سے مل کر بنتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک جملہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دوسرا جملہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض تیسرا جملہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی کون سا جملہ ہے؟ چوتھا، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم پانچواں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء چھٹا، سکس، وسع کرسیہ السماوات والارض سیونتھ، ساتواں، ولا یؤدہ حفظہما ایٹھ، آٹھواں، وہو العلی العظیم یہ نائنتھ نواں جملہ ہے۔ اس میں بہت خوبصورت چیز لنگوسٹ بتاتے ہیں کہ سورہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں چیزیں بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہیں۔ 9 آیات ہیں، 4 آیات ایک طرف ہیں شروع کی، اور آخر کی 4 لاسٹ آیات ایک طرف ہیں، اور درمیان میں ایک سینٹر کی آیت بالکل بیلنس کی نیڈل کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، اللہ کی کتنی صفات آئیں اس میں؟ اگر میں مختصر کر کے بیان کروں، اس لیے کہ گھڑی دوڑ رہی ہے، اگر میں مختصر بیان کروں تو کتنی صفات ہیں اللہ کی پہلی آیت میں، پہلے جملے میں؟ 2۔ جو ہم نے آخری جملہ دیکھا ہے اس میں کتنی اللہ کی صفات آئیں؟ وہو العلی العظیم، 2 صفات آ گئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی کی ریلیشن شپ آخری آیت سے ہے، یعنی پہلا سینٹنس 9th جملے سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر اگلا جملہ آپ دیکھیں جو دوسرا جملہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو انسان سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، جو ہمارے گھروں کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوتا ہے سوائے ایک کام کے؟ بس بیٹھے رہنا ہوتا ہے اور دیکھتے رہنا ہوتا ہے، بہت ہو گیا تو بےچارے اٹھ کے گیٹ کھول دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یا جو سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ بس بیٹھ کے مانیٹر کو دیکھتا رہے، یہی کام ہوتا ہے۔ اب جب آپ ایک کام جب آپ بھی کوئی کام ایسا کریں جس میں آپ کو ریسپانسبلٹی دی جائے کہ آپ کو صرف چیز کو بیٹھ کے دیکھنا ہے، تو کیا چانسز ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ پہلے آپ بور ہوں گی، بور ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو اونگ آنا شروع ہوگی، ڈراؤزینس آئے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ سیکنڈ جملے میں آیا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا تھا؟ ولا یؤدہ حفظہما، اللہ کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی تھکن سے آتی ہے نیند اور تھکن سے ہوتی ہے بوریت یا ڈراؤزینس۔ اللہ کو کسی بھی طرح سے تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ تو سیکنڈ سینٹینس سیکنڈ لاسٹ سینٹینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر آپ تھرڈ سینٹینس دیکھیں کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر مسلمان بندہ، اگر اللہ کا بندہ، کوئی بھی انسان ایک یہ جملہ سمجھ جائے، اسی کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، میں تو کم سے کم ہوں ہی، اور کچھ ہے یا نہیں ہے؟ میری نعمتیں، میری اولاد، میرے مال، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا شوہر تو ہے ہی، اور بھی بہت کچھ ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مالک، یاد ہے ہم نے ذکر کیا تھا سورہ فاتحہ میں، ایک ہوتا ہے مالک، مالک وہ جس کے پوزیشن میں کوئی چیز ہوتی ہے، اور ایک ہے ملک، ملکیت، جس کو بادشاہی کہتے ہیں۔ مالک کے پاس اونرشپ ہوتی ہے، اور ملکیت کنگڈم کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بادشاہت کے طور پر۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ کمپیوٹر میرا ہے، تو میں اس کمپیوٹر کی کیا ہوں؟ مالک ہوں، ٹھیک ہے، اونرشپ آ گئی میری۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں شخص فلاں علاقے کا کنگ ہے، تو کیا وہ کسی پیس آف لینڈ کا اونر ہے یا اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا اصل میں مالک ہے؟ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا کنگ ہے وہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا، اس کی اونرشپ نہیں ہے، نہ وہ لوگ اس کی اونرشپ میں ہے، نہ وہ زمین اور پیس آف لینڈ اس کی اونرشپ میں ہے، بلکہ وہ کنگڈم، اس زمین کے حصے پہ رہنے والے لوگ اس کی ذمہ داری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کی اونرشپ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ تھرڈ لاسٹ سینٹینس کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ اللہ کی کنگڈم ہے، اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو تھرڈ سینٹینس سیونتھ سینٹینس سے، سیونتھ جملے سے کنیکٹڈ ہے۔ پھر آپ دیکھیں فورتھ سینٹینس کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس دن سفارش کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرنے والا۔ آیت نمبر 6 دیکھیں کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آپ کی اور میرے پاس تو بس اتنا علم ہے جتنا اللہ نے دے دیا، اس کے علاوہ ہم کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو فرسٹ جملہ نائنتھ جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سیکنڈ ایٹھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تھرڈ سیونتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور فورتھ سکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ درمیان میں کیا رہ گیا؟ ففتھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ شفاعت کرنے والے کون ہیں اور جو علم ہے، اس کے درمیان میں کون ہے؟ جو بھی درمیان میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، جو آگے آ رہا ہے اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے معجزات کو سمجھنے والا بنائے۔ لا اکراہ فی الدین، یہاں قبولیت اسلام کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور ان سے اللہ کے قوانین کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی ہدایت والا راستہ ڈیوینٹ راستے سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ طاقت، ہر وہ رشتہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ خواہش جو مجھے اللہ کے حکم سے دور کر دے، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے وہ میرا شوہر ہو، چاہے وہ میرے والدین ہوں، چاہے وہ میرے بہت ہی پیارے رشتہ دار ہوں، وہ سب طاغوت ہیں اگر وہ مجھے اللہ کا حکم ماننے سے دور کر دیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جس کا ولی ہو اس کو اور کس ولی کی ضرورت ہے؟ ولی کے مقابلے میں آتا ہے اس کا اپوزٹ خذول، عربی زبان میں خذول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور مشکل میں سب سے پہلے شیطان آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، پہلے آپ کو مشکل میں پھنسا دیتا ہے، آپ کے قدم مشکل تک لے آتا ہے، اس کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب ہی میں اور آپ، جب وہ ساتھ چھوڑ کر بھاگتا ہے تو مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تبھی میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے جب وہ ہٹتا ہے میرے پاس سے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ طاغوت کا لفظ طغیانی سے بنا ہے، اردو میں طغیانی آپ کس کو کہتے ہیں؟ جب پانی آپ کے دیکھنے میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہو، بغا، طغا، بغاوت اسی طرح سے ہے، جب قانون کو نہ مانا جائے تو بغاوت ہوتی ہے، جب اولاد آپ کی بات نہ مانے تو ریبیلین باقی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قانون جو نہ مانے وہ طاغوت کی طرف جانے والا ہے، وہ طاغوت کا دوست ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ کون تھا یہ شخص؟ نمرود تھا، نمائر، بیبیلون، عراق کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، یہ ان کا ایک نام تھا، جیسے فرعون میں جیسے فرعون جو تھا وہ مصر کے بادشاہوں کا نام تھا فیرو، ایسے ہی نمائر بیبیلون کے بادشاہوں کے نام ہوا کرتے تھے، ایک ڈیزگنیشن تھا ان کا. جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو نمرود نے کہا کہ میرے اختیار میں بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے، تو اس نے قید خانے سے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو زندہ رہنے دیا، اور کہا دیکھو زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی عقل دیکھیں. آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چونکہ نمرود سورج کو پوچھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ. فبوہت الذی کفر، یہ سن کر وہ منکر حق پریشان ہو گیا، پھر لا جواب ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا. مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بات کلک کی تھی، لیکن اس کی انا نے اس کو اللہ کی بندگی کی طرف نہ آنے دیا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا تھا. نبوکت نظر نے، ایک جو بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر کے ان کی قوم کو بالکل تباہ کر دیا تھا. عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رینیسانس کرایا دوبارہ سے. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، یعنی عزیر علیہ السلام کی، اور 100 برس تک مردہ پڑے رہے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی اور ان سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وقت کا تعین اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے. ہم بھی جب قیامت میں اٹھیں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ شاید ہم اس حالت میں رہے ہوں گے اپنی قبروں میں، تو وقت کا تعین ختم ہو جاتا ہے. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا تو پنجر تک، یعنی اس کا سکیلٹن تک بوسیدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی لاز آف نیچر اللہ کے کنٹرول میں ہے. زندگی دینے والا بھی وہی ہے، ڈیکے کرنے والا بھی وہی ہے، اور اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. فزیکل لاز کو اللہ سسپینڈ کرتا تھا تاکہ انبیاء کو مشاہدہ کرائے اور معجزہ دکھائے. اب تو فزیکل لاز سسپینڈ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اب معجزات نہیں دکھائے جاتے. عزیر علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشاہدہ کرایا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات دکھاتے تھے، ان کو مشاہدات کراتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو یقین کی بھٹی بنا دے، ایمان اور یقین کی فرنس بنا دے. اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں جگہ بہت اچھے کپڑے مل رہے ہیں، میں نے سنا ہے فلاں جگہ بہت اچھے کپڑے مل رہے ہیں، ہم عورتیں تو خیر آدھی ویسے ہی بھاگ جائیں گے کپڑوں کے نام پہ. لیکن آپ سے میں کہوں کہ نہیں میں دیکھ کر آئی ہوں، میں لے کر آئی ہوں، بہت اچھے اور سستے کپڑے ملتے ہیں، تو سامنے والا کہے گا ہاں بھائی کہہ رہی ہیں تو پھر جا کر دیکھ لینا چاہیے. اسی طرح سے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ عالم شہادہ کے اندر لا کر عالم غیب کی کچھ معجزات دکھایا کرتے تھے تاکہ ان کا عالم شہادہ اور زیادہ پروفاؤنڈ ہو جائے، اور وہ جب لوگوں کو بتائیں تو عین الیقین کے ساتھ بتائیں. اس طرح کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرایا، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اور اللہ نے یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا. اب آگے 2 رکوع تقریباً انفاق کے اوپر آئیں گے، کھانا کھلانے پر، مال خرچ کرنے پر، صدقے پر، زکوٰۃ پر، انفاق اور قرض حسنہ پر. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز یہاں بتا دیا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. بہترین مال جو بندہ اپنا خرچ کرے. آپ کارن کی مثال, بھٹے کی مثال اپنے ذہن میں لے آئیے. ایک بیج سے ایک بھٹا بنتا ہے اور ایک بھٹے کی ایک لائن میں کتنے دانے ہوتے ہیں, کتنے دانے ہوتے ہیں. اللہ کی شان, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو 1 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو بڑھاتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ اپنی حیثیت سے دیتا ہے, بندے کو چاہیے اپنی حیثیت سے دے. اور اللہ کے مقابلے میں بندوں کی کیا حیثیت؟ اللہ تو مالک الملک ہے, جب وہ دے گا تو وہ بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. رمضان کا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. آپ کی سنت ہے آپ اپنے فرض صدقے کے ساتھ یعنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنا نفلی صدقہ بھی ضرور اس مہینے میں خوب سے خوب دیجیے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے, نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذى. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی اگر کوئی آپ سے مانگے اور اس وقت آپ دینے کی کیپیسٹی میں نہ ہو, بہت محبت سے کہہ دیجئے میں اس وقت نہیں دے سکتی, آپ کھانا کھائیں گے, آپ کھانا کھائیں گی, آپ چائے پئیں گی, اور کچھ نہیں تو میری ٹیچر بڑی اچھی بات کہا کرتی تھیں کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آلو پیاز تو ہوتے ہی ہیں, 2-4 آلو پیاز دے دیں. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دے. ایک کھجور دے دے, 2 کھجوریں دے دے, 1 آلو دے دے, دے اللہ کی راہ میں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ بندے میں تیرے سامنے آیا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا, تو نے مجھے نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ کہاں آپ اور آپ کو ان چیزوں کی حاجت؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ بندہ جو تیرے پاس آیا تھا اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا, یعنی وہ بندہ میری طرف سے آیا تھا تمہاری آزمائش کے لیے. تو کوشش کریں کہ سائل کو واپس نہ لوٹائیں. آج کل باہر سڑکوں پر بہت بچے آپ کو بھیک مانگتے ہوئے ملتے ہیں, اور اگر بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے تو وہ گاڑی صاف کرنے والا وائپر زبردستی آپ کی صاف گاڑی پر رکھ دیتے ہیں. شیشہ کھول کے پیار سے کہتے ہیں بیٹا گاڑی صاف ہے مت صاف کرو, اور اپنی گاڑی میں بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکی پیکس رکھ لیں, ٹافیز رکھ لیں, چاکلیٹ رکھ لیں, جو آپ نے رکھنا ہے, اور ایک ایک ٹکی پیک, ایک چاکلیٹ, ایک ٹافی ان کے ہاتھ پر پکڑا دیا کریں. کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے, آپ انفاق کر سکتے ہیں مال کا انفاق کیجئے. نہیں یہ مت کہیں بہت پروفیشنل ہو گئے ہیں, اسی مہینے میں نکل کے پتہ نہیں کہاں انٹیریئر سے آ جاتے ہیں. جو نکل کر آیا ہے وہ اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر آیا ہے. میں اور آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو آیا ہے اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ اس نیت سے رکھ دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, چاہے وہ آدھا چھوارا ہی کیوں نہ ہو, تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں. اور اگر نہیں دے سکتے تو معافی تلافی کر لیں, معاف کیجئے اس وقت نہیں دے سکتی, آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا, جھڑک کر نہ بات کریں. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس سے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی, اس پر جب زور کا میہ برسا یعنی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں. بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے. اعلیٰ ظرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچے مقام سے ریزمبل کیا ہے, تشبیہ دیا ہے. جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, اپنے گھروں کو اللہ کے مقام بنانے کے لیے کھولیں, اپنے گھروں میں اللہ کا کلام سننے اور سنانے کے لیے کھولیں، اپنی سواریوں کو لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ لانے کے لیے، کہ اگر آپ مثال کے طور پر یہاں آ رہی ہیں اور کسی کے پاس گاڑی کا ایشو ہے تو آپ کار پول کر لیں، اور اگر کار پول بھی نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی سواری میں ان کو بٹھا کے لے آئیں، آپ کے گھر میں جو سائل آئے اس کے ہاتھ پر رکھیں، آپ اپنے گھر کے نوکروں کے ہاتھوں پر رکھیں اور گھر کے نوکروں کو سمجھائیں کہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی آگے سے انفاق کریں۔ دیکھیں وہ بھی میرے اور آپ کے انڈر آتے ہیں، ان کو آپ اور میں بتائیں گے تو ان کو پتا چلے گا، ان کو بتائیں کہ چاہے 5 روپے ہیں چاہے 2 روپے ہیں، 2 روپے تو شاید اب استعمال ہی نہیں ہوتے، ہوتے نہیں ہوتے نا، چاہے 5 روپے ہیں یا 10 روپے ہیں، ہوتا ہے چلیں، ان کو سکھائیں کم سے کم بھی ہے تو دے دو، آدھی پیاز دے دو، ایک آلو دے دو، 4 پکوڑے بنا کے دے دو، 2 اللہ کی راہ میں، ان کو بھی سکھائیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں اتنی پیاری مثال دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے بڑھاپے میں اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں ہم جس عمر میں کے بھی حصے میں ہیں، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھال کر رکھنا کب تک؟ جب تک میں اللہ کے سامنے نہ کھڑی ہو جاؤں جا کے، اس وقت تک نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے، خوب نیکیاں کرنے والا بنائے اور خوب نیکیاں سنبھالنے والا بنائے۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اس بوڑھے شخص کو دیکھو جس کے پاس اب عمل کرنے کی طاقت نہیں، جس کے پاس اب دین کی راہ میں وقت لگانے کی طاقت نہیں، دین کی راہ میں مال لگانے کی طاقت نہیں، اگر ایسے وقت میں غیبت کر کے، بد مزاجی دکھا کے، غصہ کر کے میں نے اور آپ نے اپنے اعمال ضائع کر دیے تو کیا معلوم آگے تو اور مہلت نہیں ملنی۔ اور اگر ہم بڑھاپے تک نہ بھی جائیں، اپنی آج کی زندگیوں کو لے لیں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی بوڑھا کہے؟ ہم میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہے، اس کمرے میں سب جوان بچیاں اور لڑکیاں بیٹھی ہیں بس، اور کوئی نہیں بیٹھا۔ آپ کا دل جوان ہونا چاہیے، اور اللہ گواہ ہے ہم سب خواتین کے دل بہت جوان ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو کم سے کم 20 سال چھوٹا سمجھتا ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ اور جو کہ میں تو خود 20 سال کی ہوں، میں اپنے آپ کو 1 سال کا تھوڑی سمجھوں گی، نہیں نہیں وہ اپنے آپ کو بس ٹین ایجر سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جوان ہے۔ اور دیکھیں کیا مجھے معلوم ہے کہ میری موت کس وقت لکھی ہے؟ غصہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، غصہ کر کے اپنے مزاج کی سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے نوکروں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ سب سے زیادہ بدمزاجی کا شکار ہماری اولاد اور ہمارے نوکر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو اب اپنوں سے غصہ ہی کریں گے نا، پھر نوکر کو پہلے خوب ڈانٹ دی، 4 دن کے بعد اس نے کہا دیکھو تم میری اپنی ہو نا، میں کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتی نا، اصل میں مجھے اپنی نند پر غصہ تھا جو میں نے تم پر نکال دیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ ہم سے حساب لے گا، مجھے کیا معلوم کہ اگلے رمضان مجھے ملتے یا نہیں ملتے، تم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کروں، میں اللہ کا خوف کروں۔ آپ کے نوکر سے آپ کا گلاس ٹاپ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہیں اللہ مجھے صبر اور حکمت دے کہ میں اسے کیسے ڈیل کروں۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ وہ دن رات آپ کی چیزیں توڑتے رہیں، لیکن آپ اللہ سے پہلا آپ کا ریسپونڈ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے حکمت دے میں اس معاملے کو ڈیل کروں، ڈانٹ بھی ہو تو کنٹرولڈ انداز میں، کنٹرولڈ جذبات میں، کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ، اور اللہ دیتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ اور بڑھاپے میں تو خاص طور پہ کہا گیا کہ بد مزاجی سے، غیبت سے، جھوٹ سے اور تانا زنی سے بچا جائے، ورنہ اس موقع پر اگر یہ کام کیے تو اپنا لگا لگایا باغ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی اپنے مال کا بہترین اللہ کی راہ میں دو، اپنی ایفرٹس کا بہترین اللہ کی راہ میں دو، اپنی صلاحیتوں کا بیسٹ اللہ کی راہ میں دو۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے جب ہم اللہ کی راہ میں وقت نکالیں گے، نہیں، اپنی جوانی اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ نے اس جوانی کا سوال کرنا ہے، بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے گا، اور ان 5 میں ایک جوانی کی عمر بھی ہے کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں کھپائی، کن کاموں میں لگائی۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور یہاں فحشاء کہا گیا اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کو۔ شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جوڑے بھی دیتے ہیں تو اس کے دوپٹے رکھ لیتے ہیں، بالکل برانڈ نیو دوپٹہ ہے، دھلا ہی نہیں، اس کے ساتھ نیا جوڑا بنا لوں گی یا اسی کی قمیض بنا لوں گی، ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اگر ہم نے قمیض دینے کا سوچ بھی لیا، لو اتنی فرسٹ کلاس اس کے اوپر بیل لگی ہوئی ہے، یہ اتار لیتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تھے، میری ٹیچر اتنی اچھی بات بتاتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اور کچھ نہیں، قمیض کو دیکھا تو بیل بھی نہیں، دوپٹہ بھی نہیں، بٹن بہت اچھے لگے ہوئے، بٹن بھی نوچ لیا اس کے اوپر سے، اور اس کے پاس قمیض دے کے ہم نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری کہ لو بھائی میں نے تمہیں اللہ کی خاطر یہ جوڑا دیا۔ اللہ کی خاطر اپنا بہترین مال دینا سیکھیں، اور جب اللہ کی خاطر اپنا بہترین مال دیں گے تو مال کی محبت دل سے کم ہوگی، اور جب مال کی محبت دل سے کم ہوگی تو کوئی جگہ ویکیوم تو نہیں رہتی، وہاں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ تو دیں لوگوں کو، دیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے خاص طور پر، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش سے اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بہت فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں حکمت ہے عمل کرنے کا سلیقہ۔ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں روزہ رکھ رہی ہوں، تو روزہ رکھ کے کیا میں اپنے باقی گھر والوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ سبھی روزہ رکھتے ہیں تو مجبوری میں مجھے بھی روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، تمہارا انٹرنل فیلنگ کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ہر عمل کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، یہ ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی میچورٹی اور ایسا شعور عطا فرمائے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ خرچ انسان اللہ کی راہ میں کرتا رہے اور کرتا رہے تاکہ اللہ اس کو اپنی برکت سے نوازتا رہے۔ آپ اور میں برکت کے میننگ جانتے ہیں، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز ابنڈنس میں آپ کو مل جائے گی، برکت کا مطلب کیا ہے کہ کم ہوگا وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ چار روٹیاں ہیں اور آپ کے چار بچے کھا رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں ایک کوئی اور مہمان بھی آ گیا، وہ چار روٹیوں میں ہی برکت میں کام پورا ہو جائے گا۔ یہ برکت ہے، کب؟ جب میری نیت اچھی ہوگی، جب میں خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے سامنے وہ کھانا رکھ دوں گی، نہ کہ جب میرے بچے پیزا آرڈر کریں اور میری نند کھانے پر آ جائیں تو میرے بچے کہتے ہیں پیزا چھپا دیں، مائکرو ویو میں چھپا دیں۔ اللہ برکت ڈالتا ہے، کب ڈالتا ہے؟ جب بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے فکسڈ کر لیں ہر کام کے لیے، تو اللہ اچھی طرح سے مجھے اور آپ کو خوب دے گا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنے ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگا۔ دین کی حفاظت، دین کی خدمت کرنے والے ایسے لوگوں کا ذکر ہے، خاص طور پر ایسے مردوں کا جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، جو دن رات دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کا علم آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے دل کھول کر خرچ کرو۔ اسی طرح سے اصحاب صفہ تھے، صفہ یعنی ریسٹ پلیٹ فارم کو کہتے ہیں۔ ان صحابہ کا کام صرف ایک ہی تھا، سارا وقت رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور علم حاصل کر کے اس کو لکھا کرتے تھے، اور پھر علم کو آگے پہنچایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں۔ تو ان لوگوں پر خرچ کرنے کی بات ہے اور خاص طور پر ان مردوں پر, اس لیے کہ ہم عورتوں کے اوپر تو اللہ کی یہ عنایت اور کرم ہے کہ ہمیں تو اللہ نے اپنے شوہروں کی طرف سے بہت وسعت دی ہوئی ہے, اور ہم میں سے جس عورت کے پاس یہ لگژریز ہیں کہ مجھے اور آپ کو کمانا نہیں پڑتا, نہ شوق سے اور نہ ضرورت کے تحت, اور میں اور آپ اپنے گھروں کی مہارانیاں بن کر بیٹھی ہیں, کوئنز بن کر بیٹھی ہیں, اللہ مجھ سے اور آپ سے اس وقت کا سخت حساب لے گا. کہاں گزارا تھا یہ وقت؟ اپنے کاؤچ کے اوپر کافی کا مگ پکڑ کے صرف اور صرف میگزین دیکھنے میں, یا سٹائل 360 دیکھنے میں, یا مسالہ چینل دیکھنے میں, یا وہ چینل یا یہ چینل یا یہ چینل, یا مارننگ شوز, کیا دیکھنے میں وقت گزارا تھا؟ اللہ پوچھے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ سود اور کاروبار میں فرق معمولی ہوگا, لیکن جو سمجھ جائے گا وہ یہ غلطی نہیں کرے گا سود کھانے کی. ایک ٹیبل کے اوپر, ایک دسترخوان کے اوپر دو ڈشز رکھی ہیں, دونوں میں چکن بریانی ہے, اب میں آپ سے کہوں کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے, کیا فرق ہے؟ دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں. ایک میں ذبیحہ استعمال ہوا ہے اور ایک میں مردہ مرغی کا گوشت استعمال ہوا ہے, دیکھنے میں ایک جیسی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میتھڈالوجی کا فرق ہے, اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ایک ہی بات لگتی ہے, نہ آپ کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو, پیچھے کی میتھڈالوجی کا فرق ہے. علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کو جاننے کی کوشش کریں, اور اپنی زندگیوں کو مزید سے مزید سود سے پاک کرنے کی کوشش کریں. جس گھر میں سود آتا ہے اس گھر میں فتنے اور بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اللہ ہم سب کو سود کی لعنت سے بچائے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے, یعنی صدقات میں اللہ تعالی برکت رکھتے ہیں. سود سے انفلیشن آتی ہے, اور انفلیشن جو ہے وہ دنیا کے اندر غربت کو بڑھاتی ہے اور کرائمز کو بڑھاتی ہے. اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, آگاہ ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. معاملات میں سود ایکسپلوئیٹیٹو ہے, اور اب مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو سود سے پاک کرنا ہے, اور یہ بہت بڑا جہاد ہے آج آپ کا اور میرا, کہ اپنے گھروں میں حرام کمائی کو دور رکھیں اور حلال کمائی کو لے کر آئیں. آج بچے نافرمان ہیں تو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ میں ان کو کون سا نوالا کھلاتی ہوں. اپنے شوہروں سے ڈسکس کریں. ہم اپنے شوہروں سے ہر بات منوا سکتی ہیں تو ہم یہ بات کیوں نہیں منوا سکتے؟ اور زیادہ تر تو ہماری خواہشات کی وجہ سے ہی وہ بیچارے سود کی طرف جانے پر آمادہ ہوتے ہیں, اور اگر نہیں تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان سے یہ بات منوانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اسلام کا مزاج ہے سرکولیشن آف ویلتھ ہو. کانسنٹریشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور سودی نظام, سود جب آتا ہے تو انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, اپنی خواہشات میں ہی صرف الجھ کر رہ جاتے ہیں. اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ دوسروں کی طرف انسان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, اور پھر انسان صدقات سے بھی دور ہو جاتا ہے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. یہ آیت 282 آ رہی ہے جس کو آیت دین بھی کہتے ہیں, یعنی قرض کے لین دین کی آیت. دین کہتے ہیں عربی زبان میں قرضے کو، لون کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. لکھنے کا فاکتبو فعل امر آیا، کمانڈ آئی یہاں پر، پازیٹو کمانڈ، کہ جب تم کسی کو قرضہ دو تو اس کو لکھ لیا کرو. اللہ نے کہا ہے کہ تین لوگوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے قرضہ دیتے وقت لکھوایا نہیں اور پھر بعد میں آ کے شور مچاتا ہے اور فریاد اور آہو فگاں کرتا ہے. تو اللہ ایسے تین لوگوں کی فریاد نہیں سنتا، ان میں سے ایک قرض کے وقت نہ لکھنے والا ہے. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پاور آف اٹرنی دینے کی بات ہے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں عورتوں کو دو آنے کو کہا تو اللہ نے عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا؟ اس لیے کہ عورت اکیلی کیوں عدالت کے چکر میں جائے؟ آپ نے کبھی کراچی کی کسی کورٹ کو دیکھا؟ کیا وہاں پر شور شرابہ رش ہوتا ہے؟ اور اگر کسی عدالت میں جا کے بیٹھ جائیں تو ایک وقت میں جج کو کم سے کم 40 کیسز سننے ہوتے ہیں، ایک شور مچا ہوتا ہے. پھر وہاں جانا، اپنا کمرہ ڈھونڈنا کہ کس کورٹ روم میں آپ کا جو ہے آپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے کہا دو عورتیں چلی جائیں. کس لیے؟ تاکہ اگر مثال کے طور پر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ دو جائیں گی تو دو کورس میں بولیں گی جج کے سامنے؟ کورس میں تو نہیں بولیں گی. اس کا مطلب یہ کہ ایک بیک اپ کے طور پر موجود ہے، اگر ایک بھول جائے گی دوسری یاد دلا دے گی. گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک ایک پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، دو پر ڈال دی، تاکہ اللہ میری اور آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے کہ اگر میں آدھی بات بھول جاؤں تو آدھی بات دوسری یاد دلا دے. تو اس لیے یہاں پر کہی گئی یہ بات، اس پر قطن بھی اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک اور شبہات مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے، کاتب یعنی لکھنے والا جو ڈکٹیشن لکھ رہا ہے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی مارگیج کی بات ہے کہ اس کی قسطیں ادا کر دینی چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کسی مارگیج میں پھنسا ہوا ہے جو 10 سال سے قسطیں دے رہا ہے اور ابھی 20 سال اس کو اور دینی ہے اور اس کی زندگی خود 60 سال کی ہو گئی ہے، اور اگر آپ اس کو اس مارگیج سے آزادی دلا سکتی ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وسعت دی ہے، تو اس کا مارگیج ادا کر کے آپ اس کو اس قرض سے آزادی دلوا دیجئے. اس کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. جس طرح مردوں کو یہ کہا گیا کہ مرد کی ایک گواہی اور عورتوں کی دو گواہی کے لیے ان کو عدالت میں جانا ہوگا، تین سچویشنز ایسی ہیں جس کے اندر ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی. لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم خوب قرآن کو، خوب اسلام کو، خوب اللہ کے دین کو بلیم کرتے ہیں. رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے. ولادت ڈلیوری، ایک عورت کی گواہی کافی ہے. لیان کا قانون جو آگے سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے. اگر ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف گواہی دے دی اس کی گواہی کو کافی گواہی سمجھا جائے گا. تو ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، اسلام کی کمی نہیں ہے. ہمیں اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو آگے رکوع آ رہا ہے، یہ اختتامی سورت کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبصورت دعا بیان کی ہے. یہ جو آیت نمبر 285 اور 286 آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ یہ دعا خود بھی یاد کرو, اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی یہ دو آیات یاد کراؤ, اور ان آیات کو رات میں پڑھ کر سونا چاہیے. یہ مسنون عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا, پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ دل کے خیالات پر پکڑ نہیں کرے گا. اگر میرے دل میں شک آ رہا ہے اللہ کے احکامات کے خلاف لیکن میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہی اور میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے, اللہ مجھے حق دکھا دے, تو انشاءاللہ میرے دل کے شکوک پر اللہ میری پکڑ نہ کرے گا. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایمان لانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ کوئی جن نہیں ہے جو میرے اوپر آ گئے ہیں, نعوذ باللہ. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا, سمعنا, ہم نے حکم سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت قبول کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا جو حکم سنیں ہم اس کو فوراً اپنی زندگی میں شامل کر لیں. غفرانک, مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں. ربنا وإليك المصير, ہم تیری ہی طرف اللہ تعالیٰ پلٹنے والے ہیں. اللہ ہماری برائیوں کے اثرات کو ہم سے دور کرے, اور جب ہمیں اپنی طرف پلٹائے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف پلٹائے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. میں آپ لوگوں کے دو منٹ لے سکتی ہوں؟ یہ جو آیت آئی ہے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, اس میں مفسرین دو چیزیں کہتے ہیں. ایک, اس بات کا ایمان رکھے ہم میں سے ہر کوئی کہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں, جو مجھے اولاد ملی ہے, جو بھی مجھے رزق ملا ہے, اور جو بھی مجھے خوشیاں ملتی ہیں, اور جو بھی مجھ پر ٹرائلز اور آزمائشیں آتی ہیں, وہ میرے لیے کسٹم ٹیلرڈ ہوتی ہیں. وہ صرف مجھ پر آ سکتی ہیں اور کسی پر نہیں آ سکتی, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جو مجھ پر مشکل آئے گی وہ اللہ نے میرے لیے کسٹم ٹیلرڈ بنائی ہے. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہے یہ میرے ساتھ کسٹم ٹیلرڈ ہے, یا آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی بچی سن کے جائے اور اپنی اما سے کہے کہ عائشہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ کسٹم ٹیلرڈ ہوتی ہیں, تو اگر میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو میرا کیا قصور ہے, میری باڈی ٹیونڈ ہی نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں. نہیں, جو اللہ نے حکم دے دیا ہے, جو اللہ کے احکامات ہیں, اس کے لیے انسانی جان کسٹم ٹیلرڈ ہے. لیکن جو آزمائشیں آئیں گی وہ بھی میں ایمان رکھوں کہ وہ کسی اور پر آئیں گی تو اللہ شاید ان کو نہ سنبھالنے کا موقع دے, مجھے سنبھالنے کا موقع دے رہا ہے. جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں, جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے, میں اس حال میں بہترین عمل کر سکتی ہوں. انہی سرکمسٹانسز میں اللہ نے مجھے رکھا ہے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا بھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. اتنی خوبصورت عربی کی ٹرانزیشن ہے. یہاں پہ کسبہ کا لفظ آتا ہے لہا ما کسبت, جو کہ اس نے نیکیاں کمائیں, اور نیکیوں کے لیے لفظ آیا کسبہ. عربی زبان میں کسبہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بہت ایزی ارن کرنے کے لیے, اور اکتسبہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بہت مشکل سے ارن کیا جاتا ہے جب کمایا جاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ سوچا جائے تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے, بظاہر تو یہی لگتا ہے. ہمیں لگتا بھی یہی ہے کہ ہم گناہ کی طرف تیزی سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں, نیکیوں کی طرف نہیں ہوتے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انسان جب نیکی کی طرف جاتا ہے تو وہ ایزی ارن اپنے لیے آخرت کی بہترین خوشیاں کر رہا ہوتا ہے, آخرت کے انجام کو, بہترین انجام کو آسانی سے ارن کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کماتا ہے تو وہ آخرت میں جہنم کی آگ, اللہ کا عذاب, اللہ کی ناراضگی ارن کر رہا ہوتا ہے, جو اس کو آخرت میں سخت تکلیف دیں گی. اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے والے بندے کیسے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں اس پر ہماری گرفت نہ فرما، اللہ تعالیٰ ہم سے جو اب تک غلطیاں ہوئیں، آج 2 جولائی ہے، اس سے پہلے تک ہم سے جتنی غلطیاں ہوئیں اللہ ہماری سب غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آگے کی زندگی میں بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہم سے ہوا چاہے جان بوجھ کے بھی کیا اور چاہے انجانے میں کیا، اللہ ہر طرح کی غلطیاں معاف فرما دے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس آزمائش میں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہ کر سکیں، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارا انجام بخیر کرے۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ واغفر لنا، اللہ ہماری برائیوں کو چھپا لیجئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ڈھانپ لے اللہ ہماری برائیوں کو۔ ورحمنا، اللہ ہم پر اپنا رحم نازل فرما۔ انت مولانا، اللہ صرف آپ ہمارے مولا ہیں، صرف آپ ہمارے ولی ہیں، صرف آپ ہمارا فائدہ سوچ سکتے ہیں، ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اور یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دل کو ہدایت اور عمل کے لیے کھول دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔